قال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم الطابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. وقال لهم اور ان سے کہا نبيهم ان کے نبی نے إن آية ملكه بے شک اس کی حکومت کی نشانی آیت میں نے یہاں ہوگا نشانی یا علامت ملک کے معنی حکومت ہی ہوتے یا حکومت کرنا یہ اوپر آیا تھا یوتی ملکہ اللہ اپنی حکومت جس کو چاہے دیتا ہے اگرچہ ہم تو اس کا معنی بھر یہی کریں گے اپنی طرف سے جس کو چاہتا ہے لیکن کل میں سوچ رہا تھا کہ بریلوی حضرات کو یہ سوچی نہیں ہے یہ چیز کہ اللہ اپنا حکومت ساری جس کو چاہے دے دے کون انکار کر سکتا اس کے آگے. ان آیت ملک ہی یہاں ملک ہی کی ضمیر تالوت کے لیے ہے کہ اس تالوت کی حکومت کی نشانی یہ ہوگی اَن یَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ کہ آئے گا تمہارے پاس تابوت. اتا یاتی کہ میں نے آنا ہوتا ہے بے آئے تو پھر لانا ہوتا ہے یا تو ہو اَن یَأْتِيَكُمْ بِالتَّابُوتِ کہ وہ لائے گا تمہارے پاس تابوت. یہاں یوں نہیں ہے اَن یَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ تابوت ہی فائل ہے یَأْتِيَ منصوب فعل ہے کہ آئے گا تمہارے پاس تابوت فیہ سکینتن جس میں کہ ہے سکینہ من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. تابوت اور سکینہ کے معنی یہ ہے تابوت کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ شاید ہے تو عربی لفظ فاعول کے وزن پر ہے فاعول تابوت اس سے نہ تو کوئی ورب ماضی مضارع فعل امر وغیرہ کچھ بھی استعمال نہیں ہوتا یعنی اس کا کوئی اشتقاق ہی نہیں ہے ایک لفظ ہے بس اس طرح. اور بعض عرب اسے تابوہ تے کی ہے کی بجائے بھی بولتے تھے بلکہ ایک شاذ قرات میں بھی آیا ہے اور یہ ان لفظوں میں سے ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش ہوئے تھے کہ یہ تے سے لکھے ہے تو دونوں تے چھوٹی تے سے لکھے تو بھی تے ہے اور لمبی تے سے لکھے تو بھی فرق یہ پڑتا ہے کہ وقف کریں تو یہ تابوت پڑھا جاتا ہے وہ تابوہ پڑھا جاتا ہے. تو غالباً مدینہ کے لوگ اسے تابوہ بھی کہتے تھے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ قرآن قریش کی زبان میں نازل ہوا ہے لہذا جو قریش کا لہجہ لفظ ہے وہ اختیار کیا جائے یہ ان لفظوں میں سے ایک ہے تابوت تے بے تے ماتا تو تے بے تے کہے یا کچھ اس سے کوئی استعمال بلکہ بعض نے اس کو تابا یتوبو سے بنانے کی کوشش کی وہ بالکل فضول ہے اس کا توبہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. تابوت فاعول کے وزن پر ہے اور اگر اس طرح سے مادہ دیکھیں تو تے بے تے بنتا ہے آپ کو ڈکشنری میں یہ تے بے تے میں ملے گا لیکن نہ اس کا کوئی ورب نہ کچھ. تابوت صندوق کو کہتے ہیں ویسے عام طور پر یہ جو میت کے رکھنے کے لیے ہوتا ہے اسے بھی تابوت کہتے ہیں تو بنیادی معنی صندوق کا ہی ہے. صندوق کے لیے خاص لفظ صندوق بھی خود عربی لفظ ہے اور آج کل تو اور معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہ کوئی صندوق ہی تھا جس کو بنی اسرائیل کا اس میں آتا ہے نا ذکر کہ اس میں ان کے کچھ تبرکات تھے جیسا کہ قرآن کریم بھی بیان کرتا ہے. اس تابوت میں سکینہ تھا تمہارے رب کی طرف سے یہ وہ بادشاہ کہہ رہا ہے نا نبی کہہ رہا ہے. سکینہ کا لفظ قرآن کریم میں تین چار جگہ استعمال ہوا ہے سورۃ الفتح میں دو جگہ کم از کم استعمال ہوا اور شاید ایک آدھ اور جگہ بھی. مادہ تو اس کا سین کاف نون ہی ہے سکون اور آرام کے ہی معنوں میں ہے اور تسلی یا آرام دل ان معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے لیکن غالباً یہ محض سکون وغیرہ سے زیادہ بڑا لفظ ہے کیونکہ قرآن کریم میں غالباً جہاں بھی استعمال ہوا ہے سکینتم من ربکم کے لفظ کے ساتھ آیا ہے پروردگار کی طرف سے سکینہ یہ کوئی خاص کیفیت جو اللہ کی طرف سے دل کی تسلی کے لیے ملتی ہے اس کے لیے بیان ہوا ہے. تو اس تابوت میں جو چیزیں تھیں وہ بنی اسرائیل کے لیے باعث سکینہ تھی ایک طرح سے یوں سمجھ لیجئے. اور اس سکینہ کے علاوہ کہ اس میں تابوت میں ایک سکینہ تسلی ہے تبرک کی چیز تھی. وَبَقِيَّتُمْ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى, اور اس میں بقیہ چیزیں ہیں. بقیہ کے اور معنی بھی آئیں گے, علو بقیہ معنی عقل والے بھی ہوتا ہے, لیکن بقیہ کا ایک معنی بقایا, باقی رہنے والے, اور مراد تبرکات ہے یا ریلکس. اور بچی ہوئی چیزیں یا یادگار چیزیں, مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون, ان میں سے جو کہ آل موسیٰ اور آل ہارون نے چھوڑی تھی وہ بھی ہیں اس صندوق میں. اور اس صندوق کے بارے میں مزید یہ ہے کہ تحملہ الملائکہ, اس کو اٹھاتے ہیں فرشتے. اور ہو کی ضمیر یہاں تابوت کے لیے ہوگی جو لفظ مذکر ہے, اٹھائے ہوئے ہیں, یعنی یہ حال ہو جائے گا فقرہ کیونکہ مضارع کے ساتھ فوراً آیا ہے. تحملہ الملائکہ, اس کو اس حالت میں کہ اس کو اٹھاتے ہیں فرشتے, وہ نہ بھی ہو تب بھی یہ حال ہوگا فقرہ. یادی کو تابوت, یہ ایک طرح سے اس تابوت کی صفت کہی ہے یا حال کہی ہے. پہلی ہے فیہ سکینت من ربکم وفیہ بقیت مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون وتحملہ الملائکہ, یہ ساری اس تابوت کی صفات کہی ہے یا حال کچھ بن جاتے ہیں اگر کریں تو اس حالت میں ہے کہ اس کو فرشتے اٹھاتے ہیں. یہ اس تابوت کا ذکر ہے, اس کی پھر ہسٹری وغیرہ کچھ ہمارے تفسیروں والے دیتے ہیں. انگریزی میں اس کو آرک کہتے ہیں, اے آر سی ایچ, کہ وہ آرک تھی. اور اس میں غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ ٹیبلٹس اصل جن پہ تورات کے کچھ عبارتیں ان کو ملی تھی, ایک تو وہ رکھی ہوئی تھی. تو یہ پھر بند رکھا جاتا تھا, اور اس کا حد سے زیادہ احترام کرتے تھے خیموں وغیرہ میں. اس کو جو ان کی عبادت گاہ ہوتی تھی, جس طرح اس کے نقشے ملتے ہیں, باہر کا ایک حصہ ہوتا تھا, پھر وہ وضو یا جس طرح سے ہاتھ منہ دھو کر اندر جاتے تھے, پھر ایک اندر کا سین ہوتا تھا, پھر اس کے اندر, پھر ایک آگے ہولی آف ہولیز, اس میں صرف چیف پریسٹ داخل ہو سکتا تھا, دوسرا تو کوئی داخل ہی نہیں ہو سکتا تھا. اس قسم کا ان کا نظام تھا. تو یہ آرک اس میں رکھی رہتی تھی گویا کہ عبادت گاہ کے سب سے اگلے حصے میں. اور اس کو شاید کبھی کھول کے دیکھتے ہو, ہمیں نہیں معلوم, بند ہی رکھتے ہو, کیونکہ پتہ چلتا ہے کہ بعد میں جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ بنایا ہے ٹیمپل, تو پھر یہ وہ لائے تھے اس میں رکھنے کے لیے, اور شاید کئی کتابوں پڑھا, کھولا تو اس میں کچھ بھی نہیں. یہ ایک زمانے میں گم ہو گئی تھی جب جنگیں جاری تھیں فلسطینیوں کے ساتھ اسرائیلیوں کی, اسی زمانے میں یہ بادشاہ کا بھی مطالبہ ہوا ہے. تو کسی طرح سے ایک جنگ میں, اس کی تفصیلات دی ہوئی ہیں عام انگریزی کی جو بائبلز ہیں کہ فلاں مقام پر, بلکہ وہ نقشوں میں اٹلسوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں آرک گم ہوئی تھی, تو اس کو وہ فلسطینی لے گئے. تو ان کے لیے تو یہ بہت بڑی چیز تھی, جیسے کہ اب ہم سمجھتے ہیں بیت المقدس پہ قبضہ یہودیوں کا, یہ دشمن کے ہاتھ میں بہت قیمتی اور متبرک ترین چیز آ گئی. پھر تورات والے قصے میں یہ لکھا ہے کہ اس کی وجہ سے ان میں کوئی بیماری پھوٹ پڑی تھی فلسطینیوں میں, اور انہوں نے پھر آخر وہ ایک بیل گاڑی کے اوپر رکھ کر اس کو پھر دھکیل دیا کہ یہ اسرائیلی ہوئی کے ملک میں جائے. انہوں نے جیت کر اس کو نہیں لیا تھا, بلکہ انہوں نے پھر واپس بھیج دیا تھا. یہ قصہ اس طرح تورات کا بیان کرتے ہیں. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے تو میرا خیال میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو متبرک ہے اور اس کی حفاظت بھی ہر حال میں کرے. تو یہی خانہ کعبہ ہے قریش, وہ اصحاب الفیل سے تو قرآن نے بھی کہا بچا لیا. لیکن چوتھی ہجری کی بات ہے جب طاہر بن سلیمان کرمتی نے حج والے دن حملہ کیا, سارا دیر زمزم لاشوں سے بھر دیا, حاجیوں کی لاشوں سے, اور اس کے اپنے آدمی تھے 500-700 یا 1000 جو بھی لایا تھا. حاجی تو منعتے ہی ہوتے ہیں, حاجیوں کو لوٹ لیا جو کچھ کسی کے پاس تھا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ حضرت اسود کو خانہ کعبہ سے اکھیڑ کے ساتھ ہی لے گیا. غالباً وہ 25-26 سال پھر ان کے پاس رہا ہے کرمتیوں کے پاس. پھر کسی طرح سے عباسی خلفاء نے وہ بھی نیگوشیشن کے ذریعے سے منت سماجت اور کچھ کر کے لیا تھا. اور دوسرے یہ بھی ہوا کہ کرمتی چونکہ اپنے آپ کو فاطمیوں کے شیعہ تھے, دونوں شیعوں کے بھی مختلف خیالات ہیں, تو فاطمیوں کی اس وقت جو ہے نا ادھر زیادہ اثر و رسوخ تھا مصر وغیرہ میں, تو اس سے فاطمی بدنام ہوتے تھے کہ انہوں نے کعبہ کی بھی بے عزتی کر دی ہے. تو وہ بھی اس پہ ناراض ہوئے کہ تم اگر ہمارے ساتھ نسبت رکھتے ہو تو یہ تم نے برا کام کیا. پھر وہ 25 سال کے غالباً بعد آیا تھا حجر اسود, اور اس وقت کا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہوا, کیونکہ اس کو انہوں نے اکھیڑا تو اس میں ہی ٹوٹ گیا. پھر وہ وہاں جا کے خدا جانے کیا کرنا چاہتے تھے, ہمیں نہیں معلوم.
फिर 25-30 साल के बाद वो टूटा हुआ आया, उसको सोने चांदी के तारों से फिर जोड़ा गया और फिर वहां रखा गया। तो अल्लाह ताला को जो मंजूर हो, इनकी ये आर्क चली गई थी और फिर वो आई थी, तो उस आर्क का जिक्र है। अच्छा, ये बात एक ज़िम्नन कुछ गैर मुतालिक भी है या कुछ मुतालिक भी है कि यहूदी जो है इनके अब जो सिनेगॉग बनाते हैं इबादतगाह, तो उसमें एक साइड में जैसे हमने देखा, मुमकिन है कोई और सूरत भी होती हो, उसमें एक तरफ छोटा सा चबूतरा बनाते हैं, उस पर रब्बाई जो कंडक्ट करता है इबादत को, जैसे हमारा इमाम होता है वो बैठा रहता है, और एक साथ अलमारी बनी होती है इस तरफ, रुख का कोई वो ख्याल रखते हैं या नहीं हमें नहीं मालूम। उस अलमारी में तौरात सक्रॉल की शक्ल में रखी रहती है, तो तौरात यूं तो छपती भी है ना, आप इब्रानी में भी छपती है, लेकिन वो असल तौरात वही से बैठे इबादत खाने में जो कि हाथ से लिखी जा, और उनके लिखने वाले अब भी लिखते रहते हैं, फिर उसको लपेट लेते हैं दोनों तरफ से, और जो लपेटने के वो रोलर से होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा हो तो सोने के भी बने होते हैं, वरना हमने जिसमें देखा वो लकड़ी के थे, ऊपर चांदी बांदी का खोल चढ़ा हुआ था और बहुत खूबसूरत गिलाफ बना होता है, फिर वो लपेट के उसमें डाल देते हैं और उसमें रख देते हैं। उस अलमारी को अब वो आर्क कहते हैं, यानी गोया के जो काम वो संदूक देता था माबद में, अब वो अलमारी जिसमें तौरात रखी रहती है वो वही काम उनको देती है। वहां हमने रबई से पूछा, एक सवाल किया था मैंने, तो मैंने कहा आप ये बता सकते हैं कि क्या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इसी तरह इबादत करते थे जिस तरह अब आप सिनेगॉग में करते हैं? तो वो आदमी समझदार था, उसने कहा जी उस वक्त तो जंगल था, सिनेगॉग होते ही नहीं थे, खैमे होते थे, खैमों में वो एक तरफ रखा रहता था संदूक, आज यहां से उठाया वो गाड़ी पे लादा आगे चले गए जहां गए, लेकिन मतलब उसका ये था कि वो खैमा था, इस तरह से इमारत जो है अब इमारत बना लेते, बाकी रह गया वो पढ़ना क्या है। तो ये तो साफ जाहिर है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वो चीजों को नहीं पढ़ते होंगे जो अब वो पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें तो बहुत सी बात की चीजें। ये था वो सबूत ताबूत जिसे आर्क कहते हैं, जो इसराइलियों के हाथों खोया गया था, फिर वो आया खुद ब खुद था, तो बादशाह ने कहा कि वो तुम्हारे पास दोबारा आएगा, वो जिस तरह से भी आया, बहरहाल उसके तबर्रुकात वगैरह का जिक्र है। इससे अगर हम ये इस्तदलाल करें कि बुजुर्गों के तबर्रुकात वगैरह की सनद मिलती है तो ठीक है, फिर तो खाना काबा भी तबर्रुक है और साई और सब कुछ बुजुर्गों की यादगारें हैं, लेकिन किसको बुजुर्ग ठहराया जाए और उसके तरीके को तबर्रुक में शुमार किया जाए, इसका मेयार क्या होगा? लिहाजा हमारे पास तो एक मेयार है कि अल्लाह ने या अल्लाह के रसूल ने जिस चीज को बता दिया तो वो बुजुर्गों की यादगार है, उसको हम लेते हैं, लेकिन हर आदमी की यादगारें उस तरह कायम करने लगे तो फिर इसके बाद तो मामला ही खत्म हो जाएगा। हाँ, तो ठीक है, बुजुर्गों के तबर्रुकात फी नफ्सी चलिए मान लिया जाए इसमें। अव्वल तो ये पहली शरीयतों का है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस किस्म के तबर्रुकात का तो हमें कोई पता नहीं चलता, सहाबा ने अपने तौर पर आपकी बात चीजें रखी और उससे उनको इश्क और मोहब्बत और अकीदत थी, वो और बात है। गालबन सबसे पहली तबर्रुक परस्ती की भी मिसाल जो मिलती है वो हजरत अमीर मुआविया के यहाँ ही मिलती है, कि उन्होंने एक चादर खरीदी थी शायद और कहा था ये मेरे कफन में डालना या कुछ इस किस्म की चीजें, जैसे अब हम जमजम से धोकर कफन लाते हैं या कुछ। दूसरे साहबा के यहाँ हमें ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती, उन्होंने कहा जी कितना जमजम का धुला हुआ कफन देना है या करना है, ये सारी चीजें बात की। रेलिक परस्ती, रेलिक वर्शिप बुद्धों में सबसे ज्यादा है, ईसाइयों में भी है, फिर बहरहाल वो तो पहले भी थी और मुसलमानों में फिर उसके असरात आए हैं, इस्लाम में तो इब्तदाई दौर में हमें ऐसी कोई चीज नहीं मिलती। इन्न फी ज़ालिक लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, इसमें तुम्हारे लिए जरूर एक बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान रखने वाले हो तो, यानी उसकी हुकूमत के सही मिनिंदुल्लाह होने और उसकी कंट्रीब्यूशन होगी कि वो ताबूत सकीना, इसको कहते ही ताबूत सकीना थे, क्योंकि यहां लफ्ज आया ना ताबूत फी है सकीना तुम रब्बकुम, ताबूत सकीना अमूमन उर्दू अरबी किताबों में तो यही लिखा होता है।
पिछले तीनों आयात में जो वाकया मशहूर हुआ ना, उस जुमन में एक ही तफसील में दो अपने नाम आए हैं, एक शमोई और एक अरफी या एक ही बुद्धि है, लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि वो एक ही नबी के नाम को
मुमकिन है हो, नामों के बदल जाने में भी तो अभी वो उस दिन हमें इससे या पढ़ ही नहीं सकते थे जिस तरह उन्होंने फ्रेंच में लिखा था, तो हिजकी ईल हो उनके एक किताब भी है वो हो, कौन से नबी थे हम नहीं कह सकते इस बारे में। اور ایک کے دو نام ہو تو ابراہیم کے باپ آزر کے بارے میں بھی اسی طرح سے بات، بعض تو کہتے ہیں وہ ان کے چچا تھے، شیعوں کا موقف یہ ہے، بعض وہ تارح جو تورات میں آیا ہے، تارح اور آزر کو عقاد نے ملانے کی کوشش کی ہے کہ یہ ایک دوسرے سے بدل کے یوں ہو جاتے ہیں بعض دفعہ، تو اتنی بات نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے اس کو نہیں بیان کیا، ان کے قصے سے کنگز سے ہی لیا ہوگا ان لوگوں نے. دیکھیے نا، اگر کوئی نام ہے بھی تو وہ عبرانی میں ہوگا، عبرانی میں ایک نام کو دوسرے سے عربی میں اس کو معرب بننے کی کوشش کرتے میں کچھ اور کا اور بھی ہو سکتا ہے. اب سیمسن ہے لفظ، انہیں فلسطینیوں کی جنگوں میں کے سلسلے میں آتا ہے سیمسن، ان کے ایک ہیرو کا نام آتا ہے اسرائیلی، تو سیمسن دلائلہ فلم بھی تھی، اس میں اسی قصے کو نبھایا گیا. اب سیمسن کو ہمارے ہاں کتابوں میں شمعون لکھا ہوتا ہے، تو اب سیمسن انگریزی میں اور شمعون اردو عربی میں آیا، خدا جانے اس کی اصل عبرانی شکل کیا ہو، ہم نہیں کہہ سکتے. جیکب سے یعقوب اور جوزف سے یوسف، تو کچھ فرق تو پڑتا ہی ایک زبان سے دوسری زبان میں جانے میں، اس لیے اگر ایک ہی نبی کے دو نام ہوں اور مختلف ہو گئے ہو تو کوئی اتنا بعید نہیں ہے، کیونکہ اصل نام تو سامنے نہیں تھا، اس کی کوئی بگڑی ہوئی شکل تھی. وہ تابوت کا لفظ انہوں نے لیا ہی اسی سے ہے نا، وہ اب انہوں نے بہت سی یہودیوں کی اصطلاحیں اپنا لی ہیں، بارہ نقیب بارہ امام بنائے، تو اب اس کو بھی وہ تابوت ہی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے تابوت سکینہ ہے جیسے اسرائیلیوں کے لیے تھا، یعنی ان کا اپنے کوئی حسین کے نام کی چیز رکھی، کوئی علی کے نام کی، اور اب ایک وہ رکھتے ہیں بعض دفعہ یا نمونہ بنا دیتے ہیں، ان کے لیے وہ سکینہ ہے کیونکہ وہ ڈیزائن اس قسم کا بنا ہے، تو وہ گویا کہ قرآن کے اس لفظ کو اپنے اندر وہ سمونا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بھی تابوت سکینہ ہے. التابوت فیہ سکینت من ربکم وبقیت، بلکہ وہ تو آل موسیٰ اور آل ہارون میں جو ہے، آل ہارون کو تو نہیں کہہ سکتے، لیکن آل عمران کو تو وہ کہتے ہیں، اس سے مراد حضرت علی کی اولاد ہے، وہ تو ابو طالب کا نام ہی عمران کا رکھتے ہیں، تو ان کا نام جی عمران تھا، اور قرآن شیعہ حضرات، اور وہ کہتے ہیں قرآن میں جس آل عمران کا ذکر آیا ہے، ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل عمران، وہ کہتے ہیں عمران ابو طالب ہے، ابو طالب تو ان کی کنیت ہے، بتاؤ ان کا نام کیا ہے. اب ان کا نام کچھ اور تھا بھی اگر شیعوں نے تو پھر اپنے ماننے والوں میں یہی مشہور کیا کہ جی عمران یہی ہے. وہ بہت سی چیزیں انہوں نے اپنے اس طرح، وہ بنی رجل مومن کا جو ذکر آتا ہے آل فرعون کے ایک مومن کا، چوبیسویں پارے میں آپ پڑھیں گے، وقال رجل مومن من آل فرعون یکتم ایمانہ، اس کو بالکل ابو طالب پہ چسپاں کیا، اتنی زخیم کتاب جتنا یہ تقریباً قرآن مجید کا. مومن و آل قریش، وہ مومن آل فرعون تھا نا، مومن و آل قریش، اور مراد ابو طالب لیا ہے کہ وہ بھی اپنا ایمان چھپاتا تھا اور نبی کی جو ہے وہ کرتے تھے حفاظت وغیرہ، ٹھیک ہے اس طرح سے. وہ تابوت سکینہ اگر انہوں نے اصطلاح لی ہے تو مانوی لحاظ سے، کہ جو تابوت سکینہ کا درجہ وہاں تھا وہی ہم، اور اصطلاح بھی قرآن کی آ گئی. فلما فصل تالوت بالجنود، پھر جب جدا ہوا تالوت لشکروں کے ساتھ، یعنی وہ بادشاہ بن گیا، اس میں ساری بات انڈرسٹوڈ ہے، اور پھر وہ فوج کو لے کے چلا دشمن سے لڑنے کے لیے، کیونکہ ضرورت ہی بادشاہ کی اس لیے تھی کہ کوئی ہمارا ایک متحدہ فرنٹ بنے، بادشاہ ہو وہ کمانڈ کرے اور پھر ہم لڑے ان سے، بنا فلسطینیوں سے، وہ پٹ رہے تھے الگ الگ قبائل کی حیثیت سے تو نہیں جیت سکتے تھے. قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، انہوں نے کہا یعنی تالوت نے کہا، فصلہ کا فائل بھی ہوئی ہے، اور فصلہ میں نے جدا ہونا، فصلہ کے مقابلے کا لفظ ہے، فصلہ یفصلو ملنا، فصلہ یفصلو جدا ہونا بھی ہوتا ہے، جدا کرنا بھی ہوتا ہے. فصلہ فصل میں نے الگ کرنا، یہ کتاب کی فصل اس لیے کہلاتی ہے، فصل کے بنیادی میں نا الگ کرنا ہوتا ہے، فصل کے مقابلے کا لفظ ہے. فیصلہ، قول فیصل وغیرہ، یہ سب ان میں جدا کرنا الگ کرنے کا بنیادی معنی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ان اللہ مبتلیکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانے والا ہے. ان اللہ اور مبتلیکم اس کی خبر ہے. مبتلی ابتلا یبتلی سے بنا اسم فاعل مبتلن، مبتلن آگے جب مضاف کریں گے تو وہ مبتلی ہو کر آئے گا. بنہارن، ایک دریا کے ساتھ یا نہر کے ساتھ.
عربی میں یہ ایک ہی زبر ہوتی ہے نہر کے ساتھ، ہم اردو میں کچھ اس طرح بولتے ہیں نہر، یعنی ہے کو سکون سے بولتے ہیں، عربی میں ہے کی زبر ہوتی ہے، متحرک ہوتی ہے نہر، یما انہار بھی، انہور بھی اور جمع بھی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ تم کو ایک ندی یا دریا کے ساتھ آزمانے والا ہے، یعنی آزمائے گا. نہر کے لفظی میں نے دریا کے اور نہر یا نہروں کے اصل میں نے پھیل جانے کے ہوتے ہیں، وسیع ہونا، پھر وہاں سے شاید نہر کے لیے یہ لفظ ایک بنیادی معنی اس کا جو پھیل جانے کا ہے اس سے لیا گیا ہے. تو تم ایک نہر کے ذریعے، بے نہرن، ایک نہر کے ذریعے سے اللہ تم کو آزمانے والا ہے، یعنی آزمائے گا. فمن شرب منہ، بغیر یہی معلوم ہوتا ہے کہ راستے میں کوئی دریا آئے گا. فمن شرب منہ، پس جس نے پیا اس میں سے، لفظی ترجمہ من، جس نے، کیونکہ کون نہیں ہوگا، اگر ہم کریں فمن شرب منہ، کس نے پیا اس میں سے، تو پھر اگلا جواب نہیں بنتا، فکر کا تو تک کوئی نہیں بنتا، ورنہ من استفہامیہ بھی تو ہو سکتا تھا. تو یہ من موصولہ اور شرط کے طور پر آیا ہے، جس نے بھی پیا. یوں شرط اور موصول میں یہ فرق پڑتا ہے، وہ جس نے کے پیا یہ موصول ہے، جس نے بھی پیا اس میں شرط کا معنی، کیونکہ ایک عموم سا آ جاتا ہے شرط میں، جس نے پیا، اور پھر کیونکہ شرط کا معنی ہے لہذا شربہ کا معنی پیئے گا ہم کریں گے، یا پیتا ہے یا پیئے، اب ماضی میں ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فمن شرب منہ، جو اس میں سے پیئے گا، فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے. لیسا میں ہوا ظاہر ہے، اور یہ منی گویا کہ اس کی خبر کی جگہ قائم مقام خبر آ گیا ہے، اصل خبر بے موجود ان یا بے قائن ان وغیرہ وہ نہیں یہاں ظاہر کی گئی. عموماً ایسے موقع پر گرامر والے بے موجود ان یا بے قائن ان، کان یکونوں سے قائن میں نے ہونے والا، اور پھر وہ لیس بے قائن منی، وہ ہمیں مجھ سے ہونے والا نہیں، یوں کہتے ہیں، کیونکہ اصل خبر پر تو نصب آنی تھی یا بے آنی تھی، یہ منی کہاں سے آ گیا، تو کہتے ہیں وہ انڈرسٹوڈ ہے. فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے. من نی، من سے اور نی جو ہے یہ اصل میں یہی ہے، اس میں خمخا ہی ایک نون بقایا لگا دیتے ہیں، ورنہ تو پڑھنا چاہیے تھا منی، نون کی شاد کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ یہ تو متکلم کی ہے. لیکن آپ نے پڑھا تھا کہ یہ تین چار حروف جر ہیں، الا، علا، فی اور من اور ان، ان کو یہ کی طرف لے جائیں تو ان اور من، انی منی بنتے ہیں، اور دوسرے جو الا، علا اور فی ہے ان کی یہ میں شد پیدا ہو جاتی ہے، وہ سیدھی بات ہے یہ پہ ختم ہوتے ہیں، ایک یہ اور لگی تو الیہ، علیہ، فیہ یوں بن جائیں. وہ مجھ میں سے نہیں ہے، جو اس میں سے پیے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہوگا. ومن لم یطعم ہو، اور جس نے کہ اس کو چکھا نہیں، طعم یطعم کا اصل معنی چکھنا ہی ہے، اطعم یطعم معنی کھلانا ہوتا ہے. من لم یطعم ہو، جس نے اس کو چکھا ہی نہیں، من پھر شرطیہ ہے، اگرچہ من کی وجہ سے کوئی جزم نہیں ہوئی، کیونکہ وہ تو لم آ گیا، لم یطعم چکھا ہی نہیں ہو اس کو، ہو سے مراد ہے نہر، اور یا نہر کا پانی یہ مراد ہے. تو جس نے اس کو چکھا ہی نہیں نہر کو، یعنی نہر کے پانی کو، فَإِنَّهُ مِنِّي، پس بے شک وہ مجھ میں سے ہوگا یا ہے. اِنَّهُ اور مِنِّي پھر شرط قائم مقام خبر، عموماً گرامر والے کہتے ہیں جار مجرور کو، اور خبر بھی کہتے ہیں تو درست ہے. اِلَّا مَنِ اَغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، مگر صرف وہ، اِلَّا استثناء کا آیا ہے، یہاں من ایک طرح سے نصب میں ہے، لیکن چونکہ مبنی ہے نصب اس کی ظاہر نہیں ہوگی. ایک طرفا، گھونٹ بھرا، ایک طرفا یا طرف غین رے فے، اس سے معنی بنتا ہے جتنا ایک ہاتھ میں پانی آ جائے. ایک طرفا چلو جسے ہم کہتے ہیں، وہ ترجمہ اس لیے کیا ہے، یک کفے آب، ایک چلو، ایک طرفا یا طرف، اور پھر اس کا جو مصدر آیا ہے وہ کہیں تو ہونا تو چاہیے تھا اغترف اغترافا، اس کی بجائے غرفہ آ گیا ہے. اب بعض کہتے ہیں کہ یہ مصدر ہی ہے، بعض کہتے ہیں نہیں غرفہ اسم ہوتا ہے، وہ جو جسے چلو کہتے ہیں اگر مصدر ہوتا نا ثلاثی سے تو غرفہ ہوتا، غین کی زبر ہوتی، گویا کہ چلو پھرنا، اور جب غرفہ کہیں تو اس کا معنی ہوگا چلو پھر یا چلو، بس اتنا ترجمہ ہوگا. اس لحاظ سے دیکھیں تو غرفہ اس کا مفعول بہی بھی ہو سکتا ہے، یعنی مصدر مفعول مطلق نہ مانے، مفعول مطلق مانے تو یہ کہیں گے جی ثلاثی سے آیا ہے، اغترف اغترافا نہیں کہا اغترف غرفۃ، اور اگر مفعول بہی مانے تو پھر یہ ترجمہ ہوگا. اب اردو میں اس دونوں کو ظاہر کرنا میرے خیال میں اس دوسرے مفعول بہی کے ساتھ ہی اردو میں ترجمہ موضوع محاورے کا ہوگا، جس نے ایک چلو بھر اپنے ہاتھ سے پیا، اگر وہ کرے کہ جس نے ایک چلو بھرا چلو بھرنا، تو پھر یہ تو بڑا عجیب سا لگتا ہے ترجمہ. یہ میرے خیال میں لفظی ترجمہ بھی کسی نے نہیں کیا ہوگا، انہوں نے اس کو مفعول بہی کے ساتھ ہی ترجمہ کیا. یہ تو عربی والوں کیا ہے نا کہ جی یوں بھی ہو سکتا ہے یوں بھی ہو سکتا ہے، اردو میں ترجمہ کرنے کے لیے بعض دفعہ ہمیں ایک چیز کو متعین کرنا پڑتا ہے. کیا وہ بھی پورا ہوتا، لیکن مزید وضاحت آ گئی نا کہ اغترف بیدہ کا معنی ایک کا نہ بنتا، کیونکہ اس میں یہ اللہ من اغترف بیدہ کہ جس نے چلو سے پی لیا، اب اس میں یہ کوئی قید نہیں کہ ایک یا دو یا چار، یعنی گھڑا نہ منہ سے لگا لے یہ شرط تو ہو جاتی ہے، لیکن چلو کی کوئی قید نہیں رہ جاتی. یہاں جب غرفتن کہا کہ ایک ہی بار، تو پھر بات کلیئر ہو گئی، اور وہ بھی اپنے ہاتھ سے، حالانکہ معنی تو وہی تھا، اور پھر بیدہ ہی سے معلوم ہوا کہ ہاتھ کے علاوہ کوئی اور چیز استعمال ہی نہیں کر رہی، برتن وغیرہ نہیں، کیونکہ اس میں شاید زیادہ ہو، تو اس لیے سوائے اس کے کہ جس نے اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر پانی لے لیا. اب دیکھیے اللہ کا استثناء دیکھیے، اصل میں یوں ہے اللہ کا استثناء تو لم یتعمہ کے ساتھ ہے نا، اصل میں تو انہو منی کے ساتھ تو نہیں ہے کہ انہو منی وہ میرا ساتھی ہوگا، مگر جس نے ایک چلو پی ہوگا وہ میرا ساتھی نہیں ہوگا، یہ تو میں نے ہی گڑبڑ ہو گیا. تو اللہ کا استثناء انہو منی کے ساتھ نہیں ہے، من لم یطعمہ کے ساتھ، وہ ایک عبارت یوں تھی ومن لم یطعمہ الا من اغترف غرفۃ بیدہ یا الا غرفۃ بیدہ یعنی فانہ منی وہ میرا ساتھی ہوگا، تو وہ فانہ منی پہلے آ گیا ہے، استثناء بعد میں چلا گیا، اس لیے یہ اس کو احتیاط سے یہ سمجھ لیتے ہیں، ورنہ بظاہر دھوکہ یوں بھی لگتا ہے. یہ قرآن کریم میں جو وہ شاعرانہ انداز عبارت کا استعمال کیا جاتا ہے نا، تو شعروں میں جس طرح لفظوں کی تقدیم و تاخیر ہوتی ہے قرآن کریم میں بھی یہ ہے، اور یہ بات اس کو شعروں سے ملاتی ہے، یعنی ملتا جلتا ہے شعروں. عرب لوگ جو کہتے تھے کہ شاعری کرتا ہے، تو واقعی اس میں ایک پوئٹک ایلیمنٹ تو ضرور تھا. نہیں دیکھیے نا، مل لم یا تو ہم ہو، استثناء تو اوپر کے ساتھ ہے، وہ مل لم یا تو ہم ہو جس نے اس کو نہ پیا، اللہ من اغترف غرفۃ بیدہ، مگر ہے تو نفی کہ بالکل نہ پیے، لیکن ایک چلو کی اجازت ہے، جس نے اس کو نہ پیا مگر ایک چلو بھر، فإنہ منی وہ مجھ میں سے ہوگا. پہلی تو شرط یہ ہے کہ ومن لم یطعمہ فإنہ منی، یوں سمجھ لیجیے کہ جو بالکل نہیں پیتا وہ ہے میرا ساتھی، اور دوسری بات یہ آتی ہے کہ چلو بھر پی لے تو چلیے وہ بھی ہمارا ہی ساتھی ہے. اللہ من اغترف، یہ اللہ کا استثناء زائد نہیں ہے، زائد کیسے ہو، پھر تو یہ تو ہوتا نا اگر ومن لم یطعمہ فإنہ منی، تو پھر بات کلیئر تھی. کیا فمن شارب منہ فلیس منی الا من اغترف، اس کے ساتھ بھی مل سکتا ہے، اور ومن لم یطعمہ فإنہ منی، بہرحال انہ منی کے ساتھ الا نہیں ہے، اس میں لگائیں فمن شرب منہ فلیس منی الا من اغترف غرفۃ بیدہ، اور چاہے تو اس کے ساتھ ملا لے ومن لم یطعمہ فإنہ منی، جس نے بالکل نہ پیا وہی میرا ساتھی ہوگا، ہاں البتہ چلو پر پینے والا بھی ساتھی ہوگا، یوں بن جاتا ہے.
اچھا
غرفا سلاسی میں قرآن میں تو نہیں استعمال ہوا غرف ہے، بغیر مجھے معلوم تھا غرف ہے یا غرف ہونا چاہیے، اس کے لفظوں سے تو یہی معلوم ہوتا ہے، لیکن میں نہیں کہہ سکتا کہ باپ کون سا ہے غرفہ کن کے میں نے اوپر کا کمرہ بھی ہوتا ہے، ایک میں نے یہ بھی ہے غرفہ کے میں نے ایک مادہ یہی ہے بہرحال، اور اس میں بنیادی میں نے تو یہی ہے مٹھی بھرنا یا اس میں کرنا غرفہ، اب مصدر ہو تو پھر غرفہ ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں، لیکن چلو کو بھی غرفہ ہی کہتے ہیں، اب اس میں شاید چھوٹے سے الگ حصے کے معنوں سے، بہرحال غرفہ جو ہے وہ صرف چھوٹے کے معنوں میں نہیں اوپر کے کمرے کے لیے کہتے ہیں، تو یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ مادے میں ضرور کوئی بنیادی مشارکت ہو، الگ الگ معنی بھی ہو سکتے ہیں، فشاربوا منہ بس انہوں نے اس میں سے پی لیا، یہ ہو کی ضمیر بھی نہر کے لیے ہے، الا قلیلا منہم مگر ان میں سے تھوڑوں نے، تو یہ الا سیدھا استثناء آیا ہے اور نصب کے ساتھ آیا ہے، الا قلیلا منہم مگر ان میں سے تھوڑوں نے نہ پیا، یعنی فلما جاوزہ اگر یہ نفی ہوتی نا فما شربوا منہ تو پھر الٹا کہتے الا قلیلا منہم، نفی کے ساتھ پھر رفع لگ جاتی ہے، یہ فشربوا منہ جملہ مثبت ہے تام ہے، اس میں سے پی لیا، الا قلیلا منہم مگر ان میں سے تھوڑے تھے جنہوں نے نہ پیا، یعنی فلما جاوزہ پھر جب وہ اس سے آگے بڑھا، جاوزہ یجاوز جیم واو سے، جاوزہ یجوز کہ ایک مینا ہمارے ہاں عموماً مشہور ہے جائز ہونا، جاوزہ لہو لام کے ساتھ آتا ہے اس کے لیے یہ جائز ہے، اور یجوز بھی اکثر کہتے ہیں یجوز ان یہ بھی جائز ہے کہ، بلکہ اسی جاز یجوز سے جائز اسم فاعل اردو عربی فارسی سب میں استعمال ہوتا ہے، اس سے باب مفاعلہ بنے گا جاوز یجاوز مجاوز تن، اس کا معنی ہوتا ہے آگے بڑھنا گزر جانا، اور بعض دفعہ غالباً آگے بڑھا دینا بھی اس کا معنی ہوتا ہے لازم اور متعدی میں، جاوزہ جب وہ اس سے آگے بڑھا، بڑھایا کا معنی یہاں نہیں ہے لیکن قرآن میں آتا وجاوزنا بے بنی اسرائیل، شاید وہاں بے کی وجہ سے آیا ہم نے بسر بنی اسرائیل کو پار کر دیا، تو اسی سے باب تفاعل میں تجاوز آیا ہے جس کے آپ اردو میں تجاوزات وغیرہ پڑھتے رہتے ہیں، تجاوز یا تجاوز ایک دوسرے کی طرف آگے جانے کا شاید معنی ہو مشارکت کی وجہ میں، تو قرآن میں تجاوز برائیوں سے درگزر کرنے کے معنوں میں بھی قرآن میں آیا ہے تجاوز، تجاوز ہے نا فرشتوں کی دعا میں آتا ہے وَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، قرآن میں مومنوں کے لیے فرشتوں کی دعا آئی ہے نا، تو اس میں ایک لفظ یہ بھی آتا ہے وَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور تو در وہاں قرآن میں آتا ہے وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ کہ ہم درگزر کریں گے ان کی برائیوں سے، یہ 26ویں پارے میں ہے، اور ایک جگہ میرے خیال میں فرشتوں کی دعا میں یہ آیا وتجاوز عن سیئاتهم، سورت مومن کے شروع میں ہے کہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شر رحمتا و علما فاغفر للذین آمنوا، میرے خیال ہے کہ تجاوز بھی آیا، بہرحال 26ویں پارے میں مانا تجاوز عن سیئاتهم بھی آیا، اس کا محنت اصلی ہے آگے بڑھ جانا، تجاوز کا لفظ ہی بہنا آگے بڑھ جانا، گویا کہ اس کو پکڑنے کے لیے نہیں کھڑے ہو گئے بلکہ آگے بڑھ گئے، ان معنوں میں معافی کا معنی اس میں ہے، ورنہ تو عفا یعفو میں نے ہوتا ہے معاف کرنا، صفا یصفا میں نے ہوتا ہے معاف کرنا، غفر یغفر میں نے ہوتا ہے بخشنا، تجاوز کے معنی آگے بڑھ جانا، اور ان معنوں میں کیونکہ اس کی گرفت نہ کرنا بلکہ معاملہ چھوڑ دینا، اور اس صورت میں یہ مجاوزت بھی آیا ہے، لیکن یہ درگزر کے معنوں میں نہیں، یہ ویسے کسی جگہ سے آگے بڑھنا جاوز، اسی سے آج کل پاسپورٹ کو جواز کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی ایک طرح کا آگے گزرنے کی ایک اجازت ہے، بلکہ وہ پاس کا لفظ بھی اس میں ہوا کہ آ جاتا ہے،
تو فلما جا واضح ہو، بس جب وہ آگے بڑھا اس سے، یہ ہو کی ضمیر دریا کے لیے آئی ہے اور جاوازہ کی ضمیر فائل تالوت کے لیے، لیکن آگے ہوا والذین آمنوا معہ، یہ اس طرح سے ضمیر تاکید کے لیے آئی ہے، ورنہ ہوا کی تو کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اگر یوں کہتے فلما جاوازہ ہو والذین آمنوا معہ تو وہ بات نہ بنتی، کیونکہ کوئی کہہ دیتا کہ یہ جی ہو کے ساتھ آئے، ضمیر جو ہو آئی ہے الذین اس کے لیے شاید آیا، تو جب بڑا وہ بھی اور اس کے ساتھی بھی، اب والذین آمنوا کے لیے دوبارہ فعل تو نہیں لگانا تھا، تو فعل ایک ہی رہا اور ضمیر آ گئی، یعنی فلما جاوزہ ہوا وجاوز الذین آمنوا معہ، اور وہ بھی آگے بڑھے جو اس کے ساتھ تھے، تو جب انہوں نے پار کیا، یہاں ہم اردو ترجمہ تو پار کیا ہی کر سکتے ہیں، کیا اردو میں کسی نے پار ہوا تالوت، ٹھیک ہے، اور اس کے اور وہ لوگ جو کہ آمنوا معہ ایمان لائے تھے اس کے ساتھ، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنود، انہوں نے کہا کہ آج ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے جالوت اور اس کے لشکروں کے ساتھ، لا طاقت کوئی طاقت نہیں، لا نفی جنس ہے، یعنی بالکل کسی قسم کی طاقت نہیں ہے، صاف انکار کر دیا، یعنی لڑنے کا مراد تو یہی تھا، لا طاقت لنا ہمارے لیے تو کوئی طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی کچھ بھی زور نہیں ہے، الیوم آج، یعنی لڑائی جس دن ہونی تھی یا دن تھا مراد وہ ہے، بجالوت و جنودہ، جالوت کے ساتھ اور اس کے لشکروں کے ساتھ، یعنی لڑنے کی بے لڑنے کے لیے آیا، گویا کہ ایک طرح کا ہے لا طاقت لنا بے قتال مع جالوت، اس طرح کا معنی بنتا ہے،
مقابلے
پر بھی جالوتا لا طاقت لنا بھی جالوتا وجنودی، جالوت اور اس کے لشکروں کے ساتھ ہماری طاقت کوئی نہیں ہے، لفظی بہنا تو یہ بنا، نہیں یہاں تو قالو میں سب بھی آتے ہیں، جو اس کے ساتھ تھے جو پانی پی کے رہ گئے تھے وہ تو پھر یہاں نہیں ہے معلوم ہوتا ہے، قرآن نے اتنا بتایا کہ تھوڑوں نے پیا، لیکن یا وضاح ہو وہ والذین آمنوا معہ، پھر والذین آمنوا تو وہی ہوں گے جو اس شرط پر پورے اترے تھے، وہ گئے تو وہ بھی ہمت ہار بیٹھے یا ڈر گئے، پہلے جلا جالوتا و جنود ہی بے جالوتا و جنود ہی، ہمارے لیے جالوت اور اس کے لشکروں کے ساتھ یعنی لڑنے کی کوئی طاقت نہیں ہے، جالوت دشمنوں کے کسی لیڈر کا نام تھا، تالوت تو ان کے بادشاہ کا نام قرآن نے لیا، اور تالوت کے نام میں تو بڑا خاصا اختلاف ہے، کیونکہ بائبل میں جو نام آیا وہ تو غالباً شاول ہے، اچھا، اور قرآن نے اس کا نام تالوت کہا ہے، یہ اس کی وجہ کیا ہے اختلاف کی ہمیں نہیں معلوم، جس طرح سے قصہ ہے وہ شاول کا ہے، اور جالوت جو ہے اس کے لیے البتہ انگریزی بائبل میں گولیت کا لفظ آتا ہے، گولیت تو وہ جالوت تو اس سے بنا ہے، یہ ان کا کوئی بہت بڑا لیڈر تھا اس کے لیے، بلکہ اب جائنٹ اور بڑے آدمی کے معنی میں گولیت استعمال بھی ہوتا ہے، وہ جنود ہی اور اس کے لشکر، یہ فلسطینیوں کا کوئی لیڈر تھا، سردار تھا بہت بڑے قد و قامت کا، قال الذین یظنون، اب اکثر نے تو گویا کہ یہی کہا کہ یہ تو کوئی معاملہ ہماری طاقت سے باہر نظر آتا ہے، لیکن ان لوگوں نے جو کہ یظنون انہم ملاق اللہ ہے، ان میں سے کچھ وہ بھی تھے، اب یہاں یظنون پھر یقین کے معنی میں آیا ہے، گمان نہیں، کہ جن کو یقین تھا کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، انہم ملاق اللہ ہے، لاقا یلاقی ملاقونا، نون گر گیا، کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، جن کا آخرت پر یقین تھا، انہوں نے کہا، یہ اگلی عبارت ان کی ہے، گویا کہ پھر بھی کچھ ایسے تھے جنہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی، اور یہ اللہ تعالیٰ ختم کر، اکثریت کی بات ہوگی، کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن اللہ، یہ قول ہے ان لوگوں کا، ایمان والوں کا، کم من فئت، کتنے ہی ہیں گروہ، یہ من خبریہ ہے، استفہام نہیں ہے، اسی لیے من لگا اور پھر آگے جار بھی آ گیا، فیت کی صفت ہے قلیلہ، فیت میں نے گروہ یا جماعت، کتنے ہی ہیں تھوڑے گروہ یا چھوٹی جماعتیں مراد ہیں. قلیلے سے مراد تعداد جن کی تھوڑی ہو. میں تیرے کر لیں کیونکہ خبریہ کا تر ہے. پھر اگر مادے میں عام بحث تو کی گئی ہے کہ یہ فا یا فی ہو, یعنی فے فے یہ حمزہ فا یا فی ہو, اس کا میں نے مڑنا ہوتا ہے. لیکن یہ بات درست نہیں ہے. ڈکشنری میں یہ آپ کو ملے گا فے حمزہ یہ میں, رے حمزہ یہ کی طرح یہ آتا ہے فتح یافتہ اس سے. جس طرح سے وہ ہے نا را یرا, یہ فا یف آ بنتا ہے اور اس کو یفا نہیں پڑھتے را یرا کی طرح. فا یف آ کے لفظی معنی ہوتے توڑ دینا کسی کا سر, تو اس سے پھر یہ فیات گویا کہ بنا ہے فے حمزہ یہ سے. یہ بالکل رے حمزہ یہ جیسے را کا ہے, باب بھی وہی مادہ بھی اسی طرح. صرف فرق اتنا ہے کہ وہ را یرا پڑھا جاتا ہے, یہ فا یفا نہیں پڑھا جاتا, فا یف آ پڑھا جاتا ہے. یہ تو اسی طرح رہے گی جیسے دوسرے خشی یا یخشا وغیرہ میں ہوتا ہے ناقص کی, یہ تو اس طرح ہی پڑھی جائے گی. ہاں ہاں, ڈکشنری میں تو آپ کو یہی نہیں میں ملے گا. بہرحال مادہ کی جو اشتقاق ہے وہ کہتے ہیں جی یہ فے حمزہ یہ سیدھی بات ہے, فے فے آ یہ کو گرا دیا ہے اور فے اتون بنا لیا ہے. کیونکہ فا یا فیو سے فے اتون بنانا زیادہ مشکل نظر آتا ہے کہ وہ کس اصول پہ بنا یا کچھ, یہ پھر بھی بن جاتا ہے. تو نہیں, ایک بات تو ہے نا, آپ کوئی ڈکشنری دیکھیں فے آپ کو فے حمزہ یہ مادے میں ملے گا. اگرچہ اعراب القرآن والے لکھتے ہیں کہ کیلا من فا یفی, وہ کہتے ہیں اس کے بنے رجع ہوتے ہیں لوٹ کے آنے, کہتے ہیں کہ اس سے نکلا. بہرحال ہم نے تو ڈکشنری میں دیکھا تو فے حمزہ یہ میں ملا, اور اکبری دونوں لکھ دیتا. اس نے لکھا ہے فاؤ تو راس ہو یعنی کسر تو ہو, لکھا ہے اس نے کہ میں نے اس کا سر توڑ دیا, یہ اس لفظ سے نکلا. فاؤ تو یعنی فے حمزہ یہ سے, وہ یہ کو واؤ میں بدل دیا انہوں نے. تو فیک میں نے تو ہے گروہ جماعت لکھا, یہ اسی طرح جاتا ہے. میا کی طرح نہیں لکھا جاتا, میا میں تو میم الف لکھتے ہیں پھر حمزہ تھے, لیکن فیا تو اسی طرح لکھا جاتا ہے. والا عالم فرقہ دیکھیے نا, میں نا اگر سر توڑنے کا ہے تو کوئی اتنی جماعت جو کسی کا سر توڑ سکتے ہو شاید یہ مراد ہو, نہیں کہہ سکتے, یہ پڑھا نہیں ہے کہیں. اور فرقہ کا بنیادی میں نے الگ کرنا, اس میں میں نے گروہ کا نہیں ہے, ٹکڑا ایک الگ کرنے کا میں نے ہے اس میں, اور اس میں جماعت کا میں نے ہے. تو کتنے ہی یا بہتیرے بھی کر سکتے ہیں, خبریہ میں یہ میں نے تو ہو سکتے ہیں, بہتیرے ہی چھوٹے گروہ تھے کہ غالبت جو غالب آئے, جو غالب آئے فیتن قلیدتن کے نکرہ کی وجہ سے, اور واحد مؤنث ہے لیکن ہم کم کی وجہ سے اردو میں ترجمہ جمع کے ساتھ کریں گے, جو کہ غالب آئے فیتن کثیرتن بڑے گروہوں پر. اب یہاں بھی غلبت فیتن کثیرتن ترجمہ تو واحد کے ساتھ ہے, جو کہ غالب آیا بڑے گروہ پر, لیکن اردو محاورے کا ترجمہ یہی بنتا ہے پھر کہ ادھر اگر زیادہ ہیں کتنے ہی چھوٹے گروہ تھے جو بڑے گروہوں پر اپنے مقابلے پر جو ان کے بڑے گروہ تھے ان پر غالب. اردو میں ترجمہ واحد سے کیا جمع سے کیا. چلیے انہوں نے کم من کا کر لیا بارہا, بہتیرے اور کتنے ہی ایسے تھے یوں نہیں کیا. ہاں وہ کتنی اصل میں تو تھا نا کتنے ہی گروہ غالب ہوئے, لیکن انہوں نے بارہا کے ساتھ پھر اس کا محاورہ بن گیا کہ کتنی ہی دفعہ چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آئے. پھر آپ واحد کا ترجمہ واحد سے بھی کر سکتے ہیں اگر یوں لے لیں تو. بارہا میں وہ کم من کی خبر کا میں نے بہتیرے یقینی دفعہ کبھی آ جائے گا اور میں نے بھی یہی ہوگا. اچھا تو بہرحال انہوں نے اس کو کیا نہیں ترجمہ, واحد کے ساتھ کیا ہے, ورنہ کم من کی وجہ سے ہم یہ سمجھے تھے کہ ترجمہ یوں بھی ہوتا کہ بہتیرے گروہ تھے چھوٹے جو بڑے گروہوں پر غالب ہے, کیونکہ پھر ادھر بھی جمع لگانی پڑے گی اگر بہتیرے یا کتنے ہی تھے یوں کرے تو. بارہا کہہ کے انہوں نے واحد کو لے لیا.
بے اذن اللہ ہے, اللہ کے اذن سے. تو ایسا ہوتا رہا ہے کہ چھوٹا گروہ بڑے گروہ پر غالب آتا رہا. واللہ مع الصابرین, اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. مع ظرف ہے, اور معیت اسی سے لفظ نکلا ہے. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں یعنی ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کے بنیادی معنی ثابت قدم رہنا ہی ہے, ڈٹے رہنا, گھبراہٹ اپنے اوپر ظاہر نہ ہونے دینا. میدان جنگ میں ثابت قدم رہنے کے لیے تو صبر کا لفظ عربی شعروں میں قرآن میں بکثرت استعمال ہوا ہے. ولما برزوا لجالوت وجنوده, پس جب وہ پھر میدان میں آئے جالوت اور اس کے لشکر کے لیے یعنی ان سے لڑنے کے لیے. بارزا یبرزو کا لفظی معنی ہوتا ہے نمودار ہونا, ظاہر ہونا, بنیادی معنی تو یہ ہے. بارزا یبرزو, وہ نمودار ہوئے, ظاہر ہوئے, یعنی لے جالوت و جنود, جنود اور اس جالوت اور اس کے لشکروں کے لیے یعنی ان سے لڑنے کے لیے. للقتال مع جالوت یا لقتال جالوت و جنود, اس بارزا سے ہی ایک لفظ جنگ کے ضمن میں استعمال ہوتا ہے. بارزا یو بارزو مبارزا تھا باب مفعلہ سے, اور اس میں مشارکت کا معنی ہے. لفظی معنی وہی ہے سامنے نمودار ہونا, لیکن اصطلاح ہے یہ کہ عربوں کے ہاں جنگ کا طریقہ یہ تھا کہ جب فوجیں آمنے سامنے ہوتی تھی تو پہلے انڈیویجول کمبیٹ ہوتے تھے, ایک دو آدمی ادھر سے نکلے, ایک دو ادھر سے نکلے, وہ لڑے, اور پھر عموماً یہ ایک یا دو یا تین تک تو یہ ہوتا تھا. اس کو کہتے تھے مبارزت, گویا کہ جنگ کی ابتدا مبارزت پہ ہوتی تھی, یا جنگ مبارزت بھی اسے کہتے. پھر جب سب آپس میں لڑ پڑتے تھے تو اسے کہتے تھے جنگ مغلوبہ, یعنی پھر وہ ساری ملی جلی ہو گئی. تو مبارزت کے ہمیں ملتے ہیں, خاص طور پر جنگ بدر میں نمونہ اس کا ملتا ہے, جب قریش نے کہا کہ آدمی بھیجو, تین آدمی انہوں نے بھیجے اور کہا ان کے مقابلے کے آدمی بھیجو, انڈیویجول مقابلہ بھی ہو جائے. تو پہلے کو انصار میں سے تیار ہوئے, پھر انہوں نے کہا ہمارے ٹکر کے بھیجو, ایک طرح سے مبارزت. اور برازا یبروزوں کا معنی جو ہے وہ ظاہر ہونا ہے. اسی طرح سے ہے قرآن کریم میں قیامت وغیرہ کے سلسلے میں بھی اس کا, وبرزوا للہ جمیعا, وہ سب کے سب ظاہر ہوں گے اللہ کے سامنے, یعنی قیامت. تو برازا یبروزوں کا اصل معنی نمودار ہونا, اپیئرنس جو ہے ان معنوں میں بروز وغیرہ سایہ کے معنوں میں بھی آتا ہے. ولما برزوا, وہ ظاہر ہوئے, اور مراد ہے میدان جنگ میں آئے. لے جالوت و جنودی, جالوت اور اس کے لشکروں کے لیے جب وہ سامنے آئے, آمنے سامنے ہوئے, قالو پھر انہوں نے یہ کہا, تو ان کی دعا کا بھی ذکر ہے, طالباً یہ انہیں اہل ایمان کی دعا کا ذکر ہے. ربنا افرغ علینا صبرن, اے پروردگار ہمارے ہم پر انڈیل دے صبر. افرغ یفرغو کا معنی فارغ اسی سے نکلا ہے کہ گویا کہ کوئی چیز بالکل ساری کی ساری اس پر خالی کر دینا. ان میں نے پھر افراغ کا میں نے وافر دینا, افراغ علا کہ میں نے لفظی میں نے جو ہے وہ ہے انڈیل دینا. شاہ صاحب نے اسی سے ترجمہ کیا ہے, بریز برما شکے بھائی, ہم پر انڈیل دے صبر, یعنی کافی مقدار میں صبر دے. وثبت اقدامنا, اور پکے کر دے ہمارے قدم. ثبت یثبت تثبیتا, مضبوط کر دینا, ثبوت پکا کر دے. اقدامنا, ہمارے قدم ثابت کر دے, یعنی ان کو ہمیں ثبات جسے اردو میں کہتے ہیں عطا فرما, لڑکھڑا نہ جائیں. وانصرنا, اور تو ہم کو نصرت دے, کامیابی عطا فرما. نصر ینصر, کامیابی عطا کرنا کسی کو, اصل میں نے تو ہے مدد کرنا, ایسی مدد کے جس سے وہ کامیاب ہو جائے. یعنی کسی کو پانچ روپے دے دینا امداد کے, ان معنوں میں مدد نہیں ہے, مسجد کے چندہ وغیرہ کا جو ہے. تو ونصرنا, اور پھر اللہ کے ساتھ ہمیں تو کامیاب کر قوم کافرین پر. قوم اس میں جمع ہے, اس لیے اس کی صفت جمع آئی ہے. یعنی علل اقوام کہنے کی ضرورت نہیں ہے، علل قوم الکافرین، قوم کا لفظ واحد ہے لیکن صفت اس کی جمع آ رہی ہے، علل قوم الکافر نہیں کہا اس لیے کہ قوم کا لفظ جمع ہے، اردو میں اس کا ترجمہ لوگوں کرنا بہتر ہے، ہمیں نصرت عطا فرما کافر لوگوں پر، فہزموہم باذن اللہ، پس انہوں نے ان کو شکست دی اللہ کے حکم سے، ھذا مو کا فائل تالوت کے ساتھی ہیں، اور ہم کی ضمیر جالوت اور اس کے لشکروں کے لیے، اوپر جو آیا نا جالوت و جنود ہی، وہ ان کے لیے، کیونکہ سیاق کلام کا تقاضا یہی ہے اور اگلی عبارت بھی آ رہی ہے، ورنہ تو ضمیریں انہوں نے ان کو شکست دی، ضمیر ہی ہے نا، کس نے کس کو شکست دی اس فکرے سے تو نہیں پتا چلتا، ہاں پچھلی عبارت سے فے کے جو تعلق ہے، انہوں نے دعا مانگی اور کہا کہ ہمیں یہ دے، پھر فہزموہم آیا، تو ایک تو اس طرح قرینے سے معلوم ہوا کہ وہ مراد ہے، دوسرے اگلی عبارت بھی آ رہی ہے، وقتل داوود جالوت، یہی ہے زیم میم، ہزم یحزم، قرآن میں مجہول استعمال ہوا ہے، فیحزم الجمع ویولون الدبر، ہزم یحزم ہی بظاہر معلوم ہوتا ہے، فہزموہم ان کو انہوں نے شکست دی، بإذن اللہ ہے اللہ کے حکم کے ساتھ، وقتل داوود جالوت، داوود فائل ہے قتل کا، یہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سنبھل کے پڑھنا چاہیے، کیونکہ اگر داوود کو زبر پڑھ دے جالوت کو پیش تو پھر فائل کی پوزیشن بدل جاتی ہے اور معنی بالکل الٹ ہو جاتے ہیں، قتل کا فائل داوود ہے، داوود نے قتل کیا جالوتا جالوت کو، تالوت اور جالوت جو ہیں یہ دونوں غیر منصرف اسماء ہیں، داوود بھی غیر منصرف ہے، یہ غیر عربی لفظ ہے نا، داوود یہ اسی طرح لکھا جاتا ہے واو کے ساتھ، اور عرب اور افریقی قرآن مجیدوں میں واو کے بعد ایک چھوٹی واو جو پرانے زمانے میں سرخ سیاہی سے لکھی جاتی تھی، تاؤس داوود اس طرح کے لفظ جو ہیں ان میں یہ واو اس طرح لکھی جاتی ہے، بہرحال حمزے سے پڑھنا بالکل غلط ہے، داؤد پڑھنا غلط ہے، داوود ہے، واو کی آواز نکلے گی، اور اسی بلکہ عبرانی لفظ سے وہ واو کو برقرار رکھا گیا انگریزی میں، جب کہتے ہیں ڈیوڈ وہاں بھی واو کی آواز ہوتی ہے، داوود کو لیے ہی انگریزی میں ڈیوڈ ہے، اس کا مطلب یہ کہ داوود تالوت کے لشکر میں تھے اس وقت، کیونکہ پرٹیکولرلی جالوت کے قاتل کا ذکر کے حیثیت سے داوود کا آیا کہ وہ ان کے ہاتھوں مارا گیا، تو اب ضروری تو نہیں تھا کہ تالوت کے ہاتھوں ہی مارا جاتا، تو فوج ہو جنگ ہو رہی ہے اگر وہ کسی کے ہاتھوں مارا، تو یہاں جالوت کے مارنے والے کے حیثیت سے ذکر داوود کا ہے، اور پھر یہ بائبل کی بہت اہم کہانی ہے، اس کے کئی ان کی پینٹنگز ان کے آرٹسٹ کی اس پہ مبنی ہوتی ہیں، کسی نے کس طرح کوشش کی کہ وہ ایک چرواہے تھے اور بالکل ایسے ننگے بدن ہی پھرتے تھے، اور ان کے ہاتھ میں تھی وہ اسے گوپھن کہتے ہیں انگریزی میں، اسے پھر ذہن میں لفظ نہیں رہا جی، گوپھن اردو میں میرے خیال میں گوپھن ہی اسے کہا جاتا ہے، یہ ہوتا یہ ہے کہ بچپن میں ہم پرندوں کو اڑایا کرتے تھے کھیتوں پر سے، طوطے وغیرہ اس کے ضرورت، وہ ایک چمڑے کا ٹکڑا لے کر اس کے دو سروں پر دو رسیاں باندھ لی جاتی ہیں، اور پھر وہ ایک انگلی میں رکھی جاتی ہے، دوسرے کو پکڑا جاتا ہے، اس میں کوئی پتھر رکھ کر آپ جو اس کو گھماتے ہیں نا، پھر ایک سرا جو لوز ہے اس کو چھوڑ دیں، دوسرا تو آپ کے ہاتھ میں رہے گا، تو وہ پتھر بڑی دور وہ سوئنگ سے چلا جاتا ہے اور بڑی زور کا جائے گا، ایک طرح کا میزائل کی طرح ہی اس نے جانا ہے نا، تو اب یہ نشانہ کے دیکھیے اب یہاں گھما رہے ہیں اور کس جگہ چھوڑیں کہ وہاں گرے، یہ بھی خاصی پریکٹس ہوتی ہے، ہم نے بھیڑے چرانے والوں کو دیکھا ہے کہ وہ اس طرح سے پتھر ماریں گے کہ جہاں ان کی بھیڑ دوسرے کے کھیت میں گھس رہی ہے اس کے منہ سے دو فٹ کے فاصلے پر پتھر گرے، نہ تو اس کی آنکھ پہ لگے اور نہ کسی اور جگہ، تو اس سے وہ داوود کے ہاتھوں میں وہی تھی جو عام برگت چرواؤں کی ہوتی ہے بھیڑ، اس سے انہوں نے پتھر رکھ کے مارا، تو وہ جسے بائبل کہتی ہے کہ وہ جالوت کے سر میں جا لگا اور وہ مر گیا. کوئی اللہ تعالیٰ نے ویسے معجزہ دکھانا تھا یا کیا؟ اس سے داؤد پرومیننٹ ہو کر پھر آتے ہیں, پھر آگے بادشاہ بھی بنتے ہیں. بائبل کے قصے میں تو پھر یہ بھی ہے کہ تالوت اور جالوت داؤد میں بھی آپس میں دشمنی بنا دیتے ہیں وغیرہ. تو بہرحال اس جنگ میں داؤد اس حیثیت سے ابھر کے سامنے آتے ہیں کہ وہ جو لیڈر تھا ان کا فلسطینی ہوگا, وہ ان کے ہاتھوں مارا گیا. وقتل داؤد و جالوت, اس گولیت کو ڈیوڈ نے قتل کیا. انگریزی میں اکثر آتا ہے, کوئی کارٹون بنا دیتے ہیں کہ نیا اس گولیت کے لیے کوئی نیا داؤد چاہیے, جیسے ہمارے یہاں ہے نا ہر فرعون راموسا. تو اس طرح سے انگریزی میں یہ محاورہ بکثرت استعمال ہوتا ہے, بلکہ بعض دفعہ اخباری کارٹونز وغیرہ میں اس طرح سے وہ بنا دیتے ہیں کہ داؤد گویا کہ مار رہا ہے وہ پتھر. یعنی کسی معمولی اور گمنام یا غیر توجہ طلب آدمی کے ہاتھوں کو بہت بڑا کارنامہ ہو جانا, بہت بڑے ظالم کا مرنا اس کے ہاتھ. تو پھر قرآن کریم کہتا ہے کہ صرف یہی قتل جالوت ہی داؤد کی خصوصیت نہیں تھی, بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو کچھ اور چیزیں بھی عطا فرمائی تھی. آگے 23 پارے میں مجھے کرائے گا. یہاں آتا ہے وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ, اللہ نے اس کو دی حکومت بھی اور حکمت بھی. 23 پارے میں سورہ سواد میں بھی ان چیزوں کا ذکر آئے گا, 17 پارے میں ذکر آئے گا. وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ, اور اس کو سکھایا اس میں سے جو کچھ اس نے چاہا. یشاءُ کا فائل اللہ تعالیٰ ہی ہوگا, یہ نہیں کہ داؤد نے جو چاہا اس میں سے سکھایا جو کچھ چاہا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو کتاب بھی دی گئی, حکمت بھی دی گئی, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو علم خاص عطا فرمایا. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض, اگر نہ ہوتا, واو میں نے تو اور ہے, لولا اگر نہ ہوتا, اور اس کے بعد اس کی لولا شرط کا ایک طرح کا آیا نا, تمنا تو نہیں ہے لو کے معنی میں, لولا اگر نہ ہوتا ایسا. تو آگے جواب کے پھر لام آیا ہے لفسدت الارض, کیا نہ ہوتا, دفع اللہ الناس, ہٹانا اللہ کا لوگوں کو. لفظی ترجمہ دفع یدفع, دفع میں نے ہٹانا, پیچھے ہٹانا, دھکیلنا, اللہ کا لوگوں کو دھکیلنا نہ ہوتا. بعضہم ببعض, بعض کو بعض کے ذریعے سے. یہاں الناس کی نسب کی وجہ سمجھیے, دفع اللہ تو مضاف مضاف الیہ ہو گیا نا, اللہ کا دفع کرنا, یہی جو مصدر دفع ہے اس نے نسب دی ہے الناس کو. گویا کہ اگر آپ اس مصدر کی بجائے فعل لگائیں تو یوں بنے گا ولولا دفع اللہ الناس, سیدھا وہی فعل بنتا ہے اور ناس اس کا منصوب مفعول ہو کر آتا ہے. تو یہ مصدر عمل کر رہا ہے, اور بعضہم ببعض اسی ناس کا بدل سمجھ لیجیے کہ لوگوں میں سے بعض کو بعض سے ہٹانا. ولولا دفع اللہ الناس اے بعضہم, یعنی ولولا دفع اللہ بعض الناس ببعض, عبارت یوں بنے گا ولولا دفع اللہ بعض الناس, بعض لوگوں کو, بے بعضہم ان کے ہی بعض سے نہ ہٹاتا. تو اللہ تعالیٰ ایسے کرتا رہتا ہے. لفسدت الارض, تو ضرور بگڑ جاتی زمین. فسد یف سدو, اس کے معنی ہے بگڑ جانا, خراب ہو جانا. فساد ڈالنا کے لیے افسد یفسدو آتا ہے, فسد یف سدو خراب ہو جانا, زمین بگڑ جاتی, تباہ ہو جاتی. ولیکن اللہ, یہ سیدھا جملہ آیا ہے, لیکن کا اسم ہے, اور ذو فضل اس کی خبر ہے, بڑے فضل والا ہے. علی العالمین متعلق ہے جار مجرور خبر کے. اللہ تعالیٰ یہ سیدھا ہے, کسی عبارت کو ادھر ادھر لانے کی ضرورت نہیں ہے, پلین فکرہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے جہان والوں پر, یا جہانوں پر کہہ لیں. دل کا آیات اللہ ہے, وہ اللہ کی آیات ہے. دل کا اس میں اشارہ بعید کے لیے ہے, یعنی وہ جو پڑھ کے سنائی جا رہی ہے. بعض دفعہ یہ کے لیے وہ کا لفظ تعظیم کے لیے بھی آتا ہے. یہ بھی ایک سٹائل ہے کہ جس کو یہ کہنا ہو اس کو وہ کر کے ذکر کرے, تو یہ ایک تعظیم کا پہلو اس میں زبان والے نکالتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ فارسی میں بھی اس سٹائل کو اپناتے ہوئے آ حضرت اور آ حضور, ای حضور نہیں بلکہ کہا جائے گا.
تو اس طرح سے وہ آ کا لفظ ایک عزت اور رسپیکٹ کو ظاہر کرتا ہے اگر بعید کا ارادہ اشارہ کیا جائے، شاید اس وجہ سے ہو. تلک آیات اللہ ہے، اللہ کے احکام ہیں. نتلوہا علیک بالحق، جو کہ ہم تجھ کو حق کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں. لفظی ترجمہ تو یوں ہونا چاہیے، تلا یتلو کا معنی پیچھے پیچھے آنا بھی ہوتا ہے، کہیں وہ بھی استعمال ہو جائے گا. لیکن تلا کے بعد جب الا آئے، تلا علیہ، تو اس کا معنی ہوتا ہے اس کو پڑھ کے سنایا. یہ سنایا کا ترجمہ اس لیے کرتے ہیں کہ صرف پڑھنا مراد اس میں نہیں ہوتا، ورنہ قرا یا قرآن میں نے بھی پڑھنا ہوتا ہے. اور گرامر والے اس میں فرق یہ کرتے ہیں کہ تلا یتلو تلاوتن جو ہے اس سے مراد ہوتا ہے اتنی اونچی آواز سے پڑھنا کہ ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی کو سنائی دے. قرا میں خاموش سائلنٹ ریڈنگ بھی مراد ہو سکتی ہے، پڑھ رہا ہے آدمی دوسرے کو نہیں پتا کیا پڑھ رہا ہے، لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ وہ تلاوت کر رہا ہے. تلاوت اسی صورت میں، اسی لیے تلاوت کا ترجمہ ریسیٹیشن کیا جاتا ہے انگریزی میں، ریڈنگ نہیں کیا جاتا. نتلو ہا، ہا کی ضمیر آیات کے لیے، ہم پڑھتے ہیں وہ علیہ کا تجھ پر، یعنی سناتے ہیں پڑھ بالحق کے، حق کے ساتھ. یہ پہلے بھی آ چکا ہے، یعنی یا تو ان آیات کے ساتھ حق ہے، ہم پڑھتے ہیں ہمارے ساتھ حق ہے، جو بھی بنا لے دونوں، یعنی فاعل کے لیے بھی ہو سکتا ہے، مفعول کے لیے بھی حق پر ہونا، یہ آیات حق کے ساتھ ہیں، یا ہم جو سناتے ہیں تو وہ بات حق کے ساتھ ہے. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک تو مرسلین میں سے ہے. اِنَّكَ خبر پر پھر لام زبر لا تاکید کا بھی دیکھیے، یعنی صرف اتنا نہیں کہا اِنَّكَ مُرْسَلُن، تو ایک بھیجا ہوا ہے، سیدھی تو مبتدا خبر یوں ہونا چاہیے تھا، اِنَّكَ مُرْسَلُن، تو بھیجا ہوا ہے. لام آتا تو یہ بھی ہو سکتا تھا اِنَّكَ لَمُرْسَلُن، تاکید ہی ہوتی، لیکن لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اس میں، اب قرآن کے لفظوں میں تو بہت سی باتیں آ جاتی ہیں، گویا کہ پہلے انبیاء کا آنا اور رسالت کی انسٹیٹیوشن کی کنٹینیویشن جو ہے ایک طرح سے اس میں اس کی طرف بھی اشارہ آ جاتا ہے نا، یہ لفظ کہنے میں کہ تو بھی مرسلین میں سے ہے، یعنی اور بھی مرسلین ہوئے ہیں بہت سے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، وہ پھر وہی لفظ آیا. اچھا ٹیسٹ کا کوئی ڈیٹ مقرر ہو رہی ہے، دیکھ لیں. پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تلک الرسل، ویسے تو اشارہ مشار الیہ ہے، اب اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو آپ تلک کو ہی مانے اشارہ اور الرسل کو خبر معرفہ مان لیں، اور اس طرح سے ترجمہ ہوگا وہ ہیں رسول. پھر آگے مزید وضاحت ہو فضلنا بعضهم علی بعض. دوسری صورت یہ ہے کہ تلک الرسل کو اشارہ مشار الیہ مان کر مبتدا مانے، وہ انبیاء، وہ رسول، اور پھر اس کی خبر ہو فضلنا بعضهم علی بعض، ان رسولوں کی یہ بات ہے کہ ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی. یعنی اس طرح سے تلک الرسل پورا مبتدا بنے، اور فضلنا بعضهم علی بعض پورا فکرہ پھر اس کی خبر بنے، اور ہم کی ضمیر انہیں رسول کے لیے آئے، رسول کی جمع رسل، یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، یعنی ایک دوسرے پر. منہم من کلم اللہ، ان میں سے منہم من وہ بھی ہے جو کہ، جیسے آپ نے پڑھا ومن الناس من، لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو کہ، ومنہم من ان میں سے وہ بھی ہے جو کہ کلم اللہ ہو. دیکھیے کلم اللہ ہا نہیں کہا کہ اس نے اللہ سے کلام کیا، فاعل کلم کا اللہ ہی ہے، گویا کہ یہاں ایک ضمیر عائد من کی معذوف ہے، منہم من کلم اللہ، ان میں سے وہ بھی ہے جس کے ساتھ اللہ نے کلام کیا. ورفع بعضهم درجات، اور اٹھایا اس نے، رفع کا فاعل اللہ تعالی ہے، بعضهم ان میں سے بعض کو، اور ان میں سے بعض کو بلند کیا درجات. اب یہ
حال بھی گنجائش تو ہے، اور چونکہ جمع آ گئی ہے اس لیے شاید تمیز کی گنجائش نہ رہے. اگر تو ہوتا نہ رفع بعضہم درجہ تن تو بلحاظ درجہ کے، یہ درجات ان یعنی ان کو درجے بناتے ہوئے ان کو اٹھایا. اب درجہ کا یا تو بعض کرتے ہیں جی کہ رفع بعضہم رفعات ان کے معنوں میں لے لیں اور یہ، لیکن درجہ کے معنی ہوتے ہیں اوپر اوپر سیڑھیاں جانا، تو اس لحاظ سے رفع بعضہم درجات ان کو اٹھایا اس طرح سے کہ وہ درجات ہوتے چلے جاتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے اوپر کہ وہی درجات ہوتے چلے، ان کے درجات کی بجائے وہ ایک نیچے ہے ایک اوپر ہے ایک اوپر ہے ایک اوپر ہے، درجات ہوتے ہوئے. درجات کا ترجمہ مرتبہ ہی کیا انہوں نے، ہم نے اس کو ایک دفعہ پہلے ذکر ہوا تھا کہ عربی والے کہتے ہیں کہ اوپر سیڑھیاں جا رہی ہوں تو درجات ہوتی ہیں، نیچے جا رہی ہوں تو درکات کہلاتے ہیں، درکا اور درجہ میں فرق بھی یہ کرتے ہیں. تو بھلے آج ہی درجات اگر ہم اردو ترجمہ کر لیں تو شاید محاورہ اس کا ٹھیک، درجات میں بڑھایا، کیونکہ اگر حال میں ترجمہ کریں تو اردو میں تو محاورہ درجات ہوتے ہوئے بڑھایا یہ کوئی ترجمہ نہیں فٹ بیٹھتا، اس لیے اردو میں ہم مجبور ہیں کہ بھلے آج ہی درجات. کسی نے کیا ہے بھلے آدھے
درجہ؟
اچھا دیکھیے جی، رفع کا درجے پاس کے درجے یوں تو ہے نہیں کہ رفع کا مفعول وہ تو نہیں، پھر تو ہوتا وہ رفع درجات بعضہم، تو مفعول درجات نہیں ہے کہ درجے اونچے کیے، رسولوں کو اونچا کیا. بدل بنے، یا تو حال بنے یہی گنجائش نکل سکتی ہے، یا پھر تمیز بنا لے. چلو بدل ورفع درج بعضہم یعنی درجاتہم، رفع بعضہم ان کو اٹھایا، ان آدمیوں کو اٹھایا، پھر درجات یعنی درجات اٹھائے، درجوں میں کا تو ترجمہ تمیز سے ہی ہوگا نا، پھر بلے آزے درجات. اور جو گرامر والے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں درجے ہوتے ہوئے، یعنی ایک دوسرے کے اوپر 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 ہوتے ہوئے ان کو اٹھایا، جیسے سیڑھیاں اوپر 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 جاتے ہیں ان کو اس طرح سے اٹھایا. انہوں نے تو کیا حال کہ ان کو اوپر جانے والی سیڑھیاں ہوتے ہوئے اوپر اٹھایا، یوں ترجمہ اصل تو بڑھنا چاہیے عربی کا. ہاں جی، اب اس کو اردو میں آپ کسی طرح نہیں ظاہر کر سکتے، کیونکہ جیسے اوپر جانے والی سیڑھیاں ایسے انہوں نے ان کو اٹھایا، سیڑھیاں ہوتے ہوئے اوپر جانے والی، لفظی ترجمہ تو یوں بنتا ہے عربی میں. تو ان کو بلند کیا، ان میں سے بعض کو بلند کیا سیڑھیاں ہوتے ہوئے اوپر جانے والے. دیکھیے اردو محاورے ترجمے میں اصل کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر ترجمے کا اصول یہ ہے کہ جس زبان میں آپ ترجمہ کر رہے ہیں اس کا محاورہ سامنے رکھیں، پھر اصل زبان کا ترجمہ آپ اردو سے عربی کریں تو آپ کو عربی کا محاورہ رکھنا پڑے گا سامنے، عربی سے اردو کریں تو یہی بات ہے. ترجمے میں ایک بنیادی اصول ہوتا ہے کہ رکھنا اپنے اس زبان کا محاورہ مد نظر ہے جس میں ترجمہ کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ لفظی ترجمے کی اصل کا پتا ہو. دیکھیے آپ اردو ترجمے کتنے آپ کے پاس ہیں، میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہاں آ کے پتا چلتا ہے کہ کس نے کہ اب جنہوں نے کہا ان کے درجے بلند کیے، یہ ٹھیک ہے مفہوم تو ادا کر دیا لیکن درجات کو مفعول بنا دیا، بات تو یوں نہیں تھی، عربی عبارت میں تو یہ نہیں ہے، مفہوم تو ادا کر دیا. اس کے علاوہ کسی نے ترجمہ کیا درجوں میں؟ دیکھیے یہ وہ حال والے ترجمے میں ایک طرح کا بن گیا ہے کہ درجوں میں ہوتے ہوئے، اور درجوں سے مراد ہے اوپر جانے والی سیڑھیاں ہوتے ہوئے، تو اس لحاظ سے وہ درجوں میں بلند کیا کی بات، درجوں میں یعنی درجے ایک دوسرے کے اوپر جاتے ہوئے. اعتبار نہیں، وہ تمیز کے ساتھ آپ ترجمہ کر سکتے ہیں، اگرچہ درجات ان جمع نہیں ہوتی تو عموماً واحد نکرا آتا ہے جو تمیز ہوتی ہے. یہ اگر ہوتا ورفع بعضہم درجاتن
پھر ٹھیک ہے بھلے آس درجہ کے. تو یہ حال ہی ہو سکتا ہے یا رفع آقا وہ کہتے ہیں کہ مفعول مطلق, وہ بھی پھر الٹی سی بات ہے کہ درجات بمعنی رفعات ہے, ان کو اٹھایا اٹھانا, لیکن نہیں حال جو ہے نا ان کو اٹھایا اس حالت میں کہ وہ درجات ہوتے چلے جاتے ہیں, یعنی نیچے سے اوپر سیڑھیاں بنتے چلے جاتے ہیں. بہرحال وہ درجوں میں بڑھایا, پھر نسبتاً دونوں باتوں کا خیال ہے اس میں حال کے قریب ترجمہ گیا ہے, لیکن ان کا درجہ بڑھایا یہ لفظ سے بہت دور آ جاتا ہے. یہی دقت ہوتی ہے, آپ اگر یہ مقدمہ پڑھے نا مولانا محمود حسن صاحب کا بھی جو شروع میں آیا اور ڈپٹی نذیر احمد کا بھی, تو پتہ چلتا ہے کہ ترجمہ کرنے میں کیا دقتیں ہوتی ہیں. تو آتا ہے نا عیسیٰ ابن مریم البینات, اور ہم نے دیا عیسیٰ ابن مریم کو بینات. آتا ہے نا کا پہلا مفعول عیسیٰ, دوسرا بینات, اور ابن مریم ابن کی اعرابی حالت وہی ہوتی ہے جو بیٹے کی ہو, یعنی جب آپ کہتے ہیں نا فلاں بیٹا فلاں کا, تو جس کو بیٹا بنا رہے ہیں ذکر کر رہے ہیں جو اس کی اعرابی حالت ہے وہی لفظ ابن کی ہوگی. عیسیٰ تو چونکہ یہاں آتا ہے نا کا مفعول ہے, نسب میں ہے, اس لیے دیکھیں ابن نسب میں ہے. مثلا جا عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں, ہاں لے عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں, اس طرح سے ابن کی رفع نسب کی وجہ تو یہ ہے. باقی رہ گیا مریم مضاف الیہ ہے, غیر منصرف ہے, اس لیے مریم نہیں کہا. تو عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے دی بینات جمع سالم مؤنث, وَأَيَّدْنَا ہو بِرُوحِ الْقُدُسِ, اور ہم نے اس کی تائید کی. ایدا یو ایدو الف یہ دال مادہ, ایدا یو ایدو فعلنا ہو, یہ افعلنا ہو نہیں ہے, فعلنا ہو. افعلنا ہوتا تو پھر اس کا مطلب تو یہ تو کہ دو یہ ہے اور اس وجہ سے یہ آیا ہے. پھر افعال کیسے بنے ای یاد, تو یہ الف یہ دال ہی مادہ ہے. ایدا یو ایدو تا ای تا یدن, جس کو آپ حمزہ میں بدل کے بھی پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ یہ کو ای پڑھنا جائز تو ہے نا. اید نہ ہو بے روح القدس تفیل ہے, عربی میں ویسے تاجید ہی کہتے ہیں, تائید نہیں کہتے, ہم اردو میں تائید کہتے ہیں. ہم نے اس کو طاقت دی, ہم نے اس کو مضبوط کیا. بے روح القدس, قدس میں نے تو پاکیزگی ہوتا ہے, القدس پاکیزگی, روح القدس پاکیزگی کی روح, یہ مضاف مضاف الیہ ترکیب ہے. ہمارے ہاں ترجمہ اس کا یہی کیا جاتا ہے, روح القدس سے تائید دی, قوت دی, اور روح القدس کا معنی جبریل کیا جاتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ روح القدس کی خاص مناسبت کیا ہے, یہ ایک الگ تفسیری مسئلہ ہے. قرآن کریم نے اس کو خاص طور پر بیان کیا ہے. ولو شاء اللہ, اور اگر اللہ چاہتا, مقتتل الذین من بعدہم, تو نہ لڑتے وہ لوگ جو ان کے بعد ہوئے. اقتتل یا قتتلو, افتعل یا افتعلو, اقتتال میں نے باہم لڑ پڑنا, جنگ کرنا. قاتل یو قاتلو کبھی بھی بنا, اور اقتتل میں گویا کہ کوئی فساد کی لڑائی کا معنی بنتا ہے بظاہر, یوں معلوم ہوتا ہے. کیونکہ صرف قاتل ہوتا تو یوں بھی تو ہو سکتا تھا نا, ما قاتل الذین, ما تقاتل بھی ہو سکتا تھا. تو اقتتل آپس میں لڑ پڑنا, اور غالباً لڑائی بھی خانہ جنگی کی صورت یا غلط قسم کی. شاہ صاحب نے جنگی دند, نمے جنگی دند, لڑتے نہ, تو وہ آپس میں نہ لڑتے, اور لڑنا سے مراد ہتھیاروں سے لڑنا. اقتتال کا یہ معنی تو ضرور ہے کہ جس میں دونوں طرف کے آدمی قتل ہوتے ہو. اقتتل آپس میں ایک دوسرے کو شاید قتل کرنا مراد ہو, لیکن باب افتعال کی یہ خاصیت نہیں ہوتی. وہ لوگ الذین من بعدہم یعنی الذین جاؤ من بعدہم یا الذین کانوا من بعدہم جو ان کے بعد ہوئے, ہم کی ضمیر کن کے لیے؟ بظاہر عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے بعد یہ ہوا ہے تو وہ ان کے لیے تو ضمیر ہو نہیں سکتی, تو کن کے بعد لڑے؟ اس سے مراد پھر سارے انبیاء ہیں کہ انبیاء کے بعد آنے والی امتیں آپس میں لڑتی رہیں, یہی صورت ہو سکتی ہے ہم کی ضمیر کی, اور تو کسی کے لیے نہیں ہو سکتی. ہم نے انبیاء کو ایک دوسرے پر فضیلت دی, ان کو مختلف درجات دیے, اور ضمناً بیان کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا خاص طور پر یہ درجہ بھی ہے, جو انبیاء کو ایک دوسرے پر فضیلت دیا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ایک فضیلت حاصل ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ ان کے بعد آپس میں نہ لڑتے. اس ان کا معنی تو پھر رسول ہی ہے کہ رسولوں کے بعد ان کی امتیں آپس میں لڑی, اللہ چاہتا تو نہ لڑتے. اور پھر من بعد ما جاءتهم البینات, بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح نشانیاں بھی آ گئیں, یعنی وہی رسول لائے تھے, ولیکن اختلفوا, لیکن انہوں نے اختلاف کیا یعنی آپس میں اس کے نبی کے بارے میں, بینات کے بارے میں. فمنهم من آمن ومنهم من کفر, اس اختلاف کا نتیجہ یہ نکلا کہ کوئی ان میں سے وہ تھا جو ایمان پر رہا اور کوئی وہ جو کفر کی طرف چلا گیا. یوں کر لے مانا, کوئی وہ تھا جو ایمان لایا اور کوئی وہ تھا جو کافر ہو گیا, یعنی اس اختلاف کی وجہ سے کفر اور ایمان تک جا نوبت پہنچی. ولو شاء اللہ ما اقتتلوا, اگر اللہ کی مشیت ہوتی اور وہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے, یعنی آپس میں اور خوریزیاں نہ کرتے. ولیکن اللہ یفعل ما یرید, یعنی ولیکن اقتتلوا واللہ یفعل ما یرید, وہ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ لڑے اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اب اس میں اس کی کیا مشیت ہے اور یہ بحث کے لوگوں کو روکا کیوں نہیں اور ان کو پتھر بنا دے, ان کا اختیار کوئی نہ رہے, یہ بات رہ جاتی ہے. تو اللہ چاہتا تو یہ بھی کر سکتا تھا کہ وہ بھی نہ لڑے, لیکن آزمائش وغیرہ یہ دوسری جگہوں پر قرآن میں یہ مضمون آیا, اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی ڈگر پہ ڈال دیتا, لیکن پھر آزمائش کیا ہوتی ہے؟ جب اختیار کچھ نہ ہو تو نہ آدمی سزا کا حقدار ہے نہ کسی شاباش کا حقدار ہے. اس کے لیے یہ کیا, تو یہ اس مضمون کا ایک حصہ ہے. یف آلو ما یورید, یورید کا بیان غل بنا چکا ہے, ریوا دال مادہ سے یہ باب افعال ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, انفقوا, خرچ کرو, یہ مادے آپ پڑھ چکے ہیں, انفقوا ينفقوا مما رزقناکم, اس میں سے جو کہ ہم نے تم کو عطا فرمائے. رزق یرزق کو عطا کرنا, روزی دینا بھی کہہ سکتے آپ ترجمہ, جو کچھ ہم نے تم کو عطا فرمایا, من قبل ان یاتی یوم, بیشتر اس کے کہ, من قبل ان, بیشتر اس کے کہ, یہ من قبل ان جو ہے اس کا تعلق انفقو کے ساتھ ہے, رزقناکم کے ساتھ نہیں, یعنی اس سے پہلے تمہیں عطا کیا اس سے پہلے کہ یہ ہو جاتا, یوں بھی تو ترجمہ ہو سکتا ہے نا, خرچ کرو اس میں سے کہ اس نے تم کو دیا اور جو دیا وہ اس سے پہلے دیا فلاں کام ہونے سے پہلے, تو یہ معنی نہیں ہے کہ یا یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ, کہ ان چیزوں کے واقعہ ہونے سے پہلے تمہیں رزق دیا, نہیں, یہ انفقو کے ساتھ ہے کہ جو کچھ تمہیں دیا ہے ان چیزوں کے واقعہ ہونے سے پہلے خرچ کرو, یہ سینس بتاتی ہے کہ یہاں کیا ہو, ورنہ گرامر میں تو آپ کسیٹ کر لے جا سکتے ہیں نا کہ قیامت کے سے پہلے جو کچھ تمہیں عطا فرمایا, پھر تو یہ معنی بنے گا. من قبل ان, بیشتر اس کے کہ, یہ سارا ترجمہ اس کا ہوگا. یہ اگر من ہٹا دے تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں قبل ان, من کی بجائے قبل کے لام کی زبر پڑے, ان یاتی یا کہ آئے, عطا یاتی میں نے بنیادی معنی آنا ہی ہوتا ہے, بلکہ کوئی کام کرنے کا بھی معنی ہوتا ہے. میں مثلا کہہ سکتے ہیں کہ عطا ہو قضا و قضا, اس کا میں نے یہ بھی ہوتا ہے اس نے یہ کام کر ڈالا, تو عطا کا اصلی معنی آنا ہوتا ہے, بے کے ساتھ اس کا معنی لے آنا ہوتا ہے. یہاں یا تیہ کے بعد کوئی بے نہیں آئی کہ وہ لائے کا ترجمہ کر دے, لہذا ان یا تیہ کہ وہ آئے, یا تیہ ان کی وجہ سے یہ کی زبر, اور یا تیہ کا فائل ہے یومن, کہ آئے وہ دن یا ایک دن, کہ لا بیون, یہ یومن کے نکرہ کی وجہ سے ترجمہ کریں گے, آئے ایک ایسا دن جو کہ, لا بیع فیہ, نہیں ہے اس میں کوئی بیع. یہ لا نفی جنس تو نہیں ہے, اس لیے کچھ ترجمہ کر سکتے ہیں. اب یہ اختیار ہے قرآن مجید کے الفاظ کا, اللہ تعالیٰ نے یہاں اس طرح سے کیا. یہاں ورنہ لا نفی جنس ہوتا تو یوں بھی ہو سکتا تھا, لا بیع فیہ ولا خلت ولا شفاعت. لا نفی جنس نہیں ہے. اس لا نفی جنس کے نہ ہونے کا ترجمہ یہ ہوگا کہ کسی قسم کا تو ہم ترجمہ اب نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ تو تب ترجمہ ہوتا اگر ہوتا لا نفی جنس, لا بیع فیہ, کسی قسم کی سودا بازی نہیں ہوگی. اب تو کچھ کے ساتھ آپ ترجمہ کر سکتے ہیں. یہ فرق یوں ہوتا ہے نکرہ کرنے کا. مثلا اگر کہیں نا لا رجل فی الدار, اس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی قسم کا کوئی آدمی مرد گھر میں نہیں ہے جسے مرد کہا جا سکتا ہے. اور اگر کہیں لا رجل فی الدار, اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ تین ہو, کیونکہ فرق یہ بن جاتا ہے. جہاں وہ تو نہیں مراد, لیکن کچھ کے ساتھ ترجمہ ہوگا. کچھ بے نہیں ہوگی, فی ہے یعنی فی ذلک الیوم. ولا خلتن, خلہ خیل عام لام مادہ, اس کے معنی دوستی کے ہوتے ہیں. خلیل کا لفظ اسی سے نکلا ہے. خلت, بعض دفعہ خلت عادت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے عربی میں. ولا خلتن, اور نہ کچھ دوستی ہوگی. ولا شفاعتن, اور نہ کچھ شفاعت ہوگی. اب یہ نکرے کے ساتھ سامنے رکھتے ہوئے ترجمہ کس طرح سے کیا انہوں نے, اردو ترجمہ ان تینوں لفظوں کا, بے با یا بیو سے بے بنے تو ہوگا خریدو, نہیں پہلے بے کا ترجمہ خرید و فروختی کی ہو. اچھا, اچھا کچھ یہ کسی قسم کی نہیں کیا ترجمہ, بس مطلق ترجمہ کر دیا. اب نکرے کا بھی ترجمہ کرے تو کچھ کا ترجمہ تو کرنا چاہیے, کیونکہ اگر ہم کرتے ہیں نہ تو نکرا اور نہ لائے نفی جنس, تو یہ تو ترجمہ ایسے کر دیا جیسے الف لام لگا ہوا ہو. یہ تو معرفی کی قسم کا ترجمہ ہو گیا, ہم نے اس کے نکرے کا خیال نہ رکھا. اب نکرے کا بھی خیال رہے اور یہ بھی کہ لائے نفی جنس بھی نہیں ہے, تو پھر ترجمہ تو یوں ہونا چاہیے, جس میں کچھ بے نہیں ہوگی, کچھ دوستی نہیں ہوگی, کچھ شفاعت نہیں ہوگی. نکرے کا ترجمہ تو یوں ہے. چلیے کوئی کر لے, کوئی میں وہ لا نفی جنس والی سینس زیادہ پیدا ہو جاتی ہے. نہیں یہ اس کا لا بیع فیہ ولا خلۃ, کچھ تھوڑی بھی نہیں ہوگی. نکرے کا معنی تو پھر یوں بنتا
ہے. مراد ہے نہیں اس کے بعد یہ بالکل معاملہ ختم ہو جائے گا, بلکہ یہ تو دنیا کا کاروبار ختم کرے گا اس شخص کے لیے پرٹیکولرلی جو ہے یہ
ملازم عالم, یعنی سب کو ہی کہا نا ہم شکو, موت کا دن تو مراد ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اگر موت کا دن مراد لیں تو ہر ایک کی بے خلت, لیکن شفاعت کا لفظ جو آ رہا ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ ذکر قیامت کا ہی ہے. یہ ہر آدمی کی انڈیویجول موت نہیں مراد یہاں, کوئی خاص دن ہے جس کی یہ صفت آئی ہے لا بیع فیہ ولا خلت ولا شفاعت, یہ قیامت کا ذکر ہے. ورنہ شفاعت کا ذکر کیا ہوتا, وہ تو قرآن نے کہا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ, وہ بھی تو آیتیں ہیں. تو یہ یوم تو یوم قیامت ہی مراد ہے, جو صفات ہے وہ بتا رہی ہے, انڈیویجول کی موت کا دن مراد نہیں ہے. وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ, اور کافر ہی ظالم ہیں. ہم ضمیر فصل ہے تو قیامت کے ذکر سے, کہ اس سے پہلے خرچ کر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. الله يهم مبتدا ہوگا, لا إله إلا هو پورا اس کی خبر بنے گا. اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے, کوئی یومن ہے.
لا الہ میں لا نفی جنس ہے اور الہ کے بعد اس کی ایک خبر جو ہے کہ محذوف ہے، یعنی لا الہ موجود یا قائم، کوئی ہے ہی نہیں موجود کسی قسم کا الہ الا ہوا، یہ ہوا اس طرح کے لا الہ کے بدل کے طور پر رفع میں آیا ہے. الحی القیوم، وہ حی اور قیوم ہے، حی کے معنی ہے زندہ، حی یہ مادہ سے غالباً باب وزن فعیل پر ہی ہوگا، حیون پھر وہ بن جائے گا حیون، دائمی زندہ کے معنوں میں آتا ہے جب اللہ کے لیے ہو، ویسے عام زندگی والی چیز کے لیے بھی قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے حی، اور حیات کا وجعلنا من الماء کل شیء حی، تو الحی اللہ تعالی کے نام کے طور پر آتا ہے، اور القیوم کا معنی شاہ صاحب نے کیا ہے تدبیر کنندہ عالم، یہ مادہ قاف واو میم ہے قام یقوم، اور اس سے فیعول کا وزن ہے، قیوم تھا جو کہ قیوم بنا، صفت کا وزن ہے، اور اس طرح سے قیوم میں قام یقوم سے معنی بنتا ہے پھر کسی کام کے لیے کھڑا ہونے والا یا اس کی نگرانی کرنے والا، معنی تو یہ بنے گا، تو اس طرح سے قیوم کا معنی یہ جو تدبیر کنندہ عالم کیا ہے یہ ان معنوں میں کیا کہ گویا وہ سارے نظام کو قائم کیے ہوئے ہے یا اس پر نگران ہے، کھڑا ہونے کے معنی سے. ان دو لفظوں کے بارے میں آیا ہے کہ یہ غالباً اللہ تعالیٰ کے جسے اسم اعظم کہتے ہیں وہ الحی القیوم ہے، ایک روایت ہے جس کی بنا پر یہ معلوم ہوتا ہے. لا تأخذہ، اللہ تعالیٰ کی صفات ہی ہیں ساری، نہیں پکڑتی اس کو، اخذ یاخذ سنتم ولا نوم، کیونکہ سنا مونس آیا ہے تو ادھر فعل بھی مونس ہی آیا ہے، لا یاخذ نہیں کہا، لا تأخذہ فاعل ہے، سنتم اس کا معنی اونگ کیا جاتا ہے، یہ بات ہے پنکی فارسی لفظ ہے اس کے لیے. ولا نوم اور نہ کچھ نیند، نقرہ میں ترجمہ کریں گے نہ اس کو کچھ اونگ آتی ہے اور نہ کچھ نیند. سینت ان کی اصل واو سین نون ہے، مادہ یعنی واو سین نون، اگر جو اکبری نے تو واسن یاسن لکھا، بہرحال قرآن میں تو یہ فعل نہیں استعمال ہوا، لیکن ڈکشنریوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سمے یسما آتا ہے واسن یاسن، تو واسانہ یاسینوں میں یہ ہے کہ ہوتا ہوگا وعد یعد، تب ہی پھر اس کے مصدر پر سے واو گر سکتی ہے، کیونکہ وعد یعد وعد کی بجائے ہم کہتے ہیں عیدہ، تو واسانہ یاسے کو جب ضرب یضرب سے آئے تو چونکہ اس میں واو گر جاتی ہے مضارے میں، مثال کی جس مضارے کی واو گرتی ہے نا مثال میں سے، اس کا پھر مصدر میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی شروع کی وہ واو گرا دو اور پیچھے تے لگا دو، مصدر بڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے. اس طرح سے یہ اصل میں لفظ وسنن تھا، پھر وسنن سے سینتن بنا، کیونکہ اس کا ماضی مضارع واسانہ یاسنو ہے، یوسنو نہیں ہے، لہذا اس کی واو ادھر بھی گر جائے گی جیسے مضارے میں گری تھی. تو وسنہ یاسنو کو میں نے کہا اونگ آنا، نیند کا غالب آ جانا، میں نے کہا کہ اوپری وغیرہ نے اس کو وسنہ یاسنوں سے لکھا ہے، دو بابوں سے بھی استعمال ہو سکتا ہے، ڈکشنری والے اس کو وسنہ سے بھی لکھتے ہیں، لیکن جو واو گرنے کا عمل ہے یہ زیادہ تر ضرب یضرب میں ہوتا ہے، یعنی وسنت ان کی سنت ان جو بنی ہے، بلکہ وسن ان کی واو گراتے ہیں اور اس کے بدل کے طور پر پیچھے تے لگاتے ہیں. واسط سنت ان نیند، کچھ بھی نیند، ولا نوم اور نہ ہی کوئی نیند، نام ینوم سے. تو بعض نے یہ نقطہ آفرینی کی کہ یوں کیوں نہیں کہا لا تاخذہ سنت و نوم، لا نوم دوبارہ کیوں آیا، یوں بھی تو ہو سکتا تھا اس کو اونگ اور نیند نہیں لیتی، پھر وہ زبان والے فرق کرتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ نیند اور اونگ اگر وہاں لا نہ ہو تو اس کا مطلب ہے ایک وقت میں، یعنی نیند بھی آ سکتی ہے اور اونگ بھی، دونوں نہیں، تو الگ الگ کر دیا کہ نہ اسے، اب اس کا ترجمہ ہوگا نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند، بجائے یوں کہنے کہ اسے اونگ اور نیند نہیں پکڑتی، نہ اسے نیند پکڑتی ہے نہ اسے اونگ پکڑتی ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض, یہ تو آسان ہے, اسی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمینوں میں. یہاں ما کو ریپیٹ کیا ہے بعض جگہ قرآن میں, ما دوبارہ نہیں آتا. لہو ما فی السماوات والارض بھی آ جاتا ہے. من ذا الذی یشفع عنده, من ذا پہلے آ چکا ہے, کون ہے وہ, الذی جو کے, کون ہے وہ جو کہ یشفع شفاعت کرے, شفاع یشفع لفظی معنی تو ہوتا ہے دوسرے کے ساتھ جانا, شفع جسے ایون نمبر کہتے ہیں اس کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے, اس کے مقابلے پر لفظ وطر ہے, والشفع والوطر. شفع یشفع کا معنی ہوتا ہے دو کا, دو چیز دو کا اکٹھا ہونا. پھر چونکہ سفارش کے ساتھ سفارشی دیا جاتا ہے تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ ورب میں معنی بھی یہ بھی پیدا ہوا, شفا یشفا شفاعت. قرآن میں یہ اللہ تعالیٰ کے ضمن میں انسانوں کی باہمی سفارش کے لیے بھی آیا ہے, میں یشفا شفاعت حسن طیب اللہ نصیب ملا, اس طرح سے. تو اس کے ہاں کون شفاعت, اردو میں ہم سفارش اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. کون ہے وہ جو کہ کرے سفارش, عندہ اس کے ہاں یعنی اللہ کے ہاں. اردو میں اللہ سے کہہ لیجیے ترجمہ کر لیں, اللہ کے ہاں سفارش کس کی چلتی ہے, الا باذنہ, مگر اس کی اجازت کے ساتھ. ہی کی ضمیر اللہ کے لیے ہے, جو ہو کی ضمیر بھی, ہی کی ضمیر بھی, یہ سب اللہ کے لیے ہے. کون ہے جس کی سفارش چلے اس کے ہاں مگر اس کے اذن سے. یہ الا باذنہ, باذنہ کو ایک طرح کا حال موزم معلن قرار دیا جا سکتا ہے, مگر اس حالت میں کہ اس کے ساتھ اس کا اذن ہو, یعنی معزونن کے معنوں میں آیا, تو اس کے اذن اور اجازت سے سفارش. باقی اس اللہ کے اذن سے کیا مراد ہے اور سفارش کا, یہ حدیثوں میں بھی ہے اور شفاعت کا مسئلہ اچھا خاصا لمبا چوڑا ہے. یہاں اللہ کی خاص صفات بیان ہو رہی ہیں, اس لیے یہ آیت الکرسی کی بڑی اہمیت ہے کہ اللہ کا جو کنسپشن ہے, خدا کا تصور اسلام میں یا قرآن میں ہے, اس کی ایک بہت بڑی مثال یہ آیت ہے. آیت تو ایک ہی ہے, اس کے مختلف ٹکڑے ہیں, نیگیٹو پازیٹو نیگیٹو پازیٹو. اگر آپ اس پہ غور کریں تو ایک نیگیٹو ایک پازیٹو, اسی لیے بعض وظیفوں والوں نے کہا کہ یہ نفی اس بات دو دو جمع ہے. مطلب دیکھیے نا, لا الہ الا ہو الحی القیوم پازیٹو, لا تاخذہ نیگیٹو, لہو ما فی السماوات پازیٹو, من ذا الذی یشفع عندہ یہ بھی ایک طرح سے نیگیٹو ہے کہ کوئی سفارش نہیں کر سکتا, یا علم ما بین ایدیہم وما خلفہم پھر پازیٹو صفت, ولا یحیطون بشیء من علمہ پھر نیگیٹو, وسع کرسیہ السماوات پھر پازیٹو, ولا یعودہ حفظہما پھر نیگیٹو, وہو العلی العظیم پازیٹو. گویا کہ ان میں یہ بیان ہوا, خدا یہ ہے یہ نہیں ہے, یہ ہے یہ نہیں ہے, یہ ہے یہ نہیں ہے, سلبی اور ایجابی دونوں طرح کے صفات اس میں بیان ہوئی ہیں. اس لحاظ سے ایک بڑی مکمل تصویر سامنے آتی ہے, یا تصور سامنے آتا ہے بلکہ کہنا چاہیے. تو کون ہے جو اس کے ہاں سفارش کرے مگر اس کے حکم کے بغیر, یا علم ما بین ایدیہم, وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے. یا علم کا ضمیر فاعل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, ما اس چیز کو, یہ منسوب ہو گیا ایک طرح کا ما, بین ایدیہم ان دونوں ان کے ہاتھوں کے ان کے دونوں ہاتھوں کے آگے, پھر یہ ایڈیم ہے, اس کا معنی تھا ان کے سامنے, اسی لیے اس کے مقابلے پر آیا وما خلفہم, اور جو ان کے پیچھے ہے, خلف پیچھے, اور خلف نصب میں ہے, فے کی زبر بتا رہی ہے کیونکہ خلف ادوات ظرف میں سے ہے, نصب ہی میں آتا ہے. ادھر بینا آیا اس کے مقابلے پر نصب, بینا بھی ظرف ہے اور خلف بھی ظرف ہے, جو ان کے سامنے ہے جو ان کے پیچھے ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ, اور نہیں وہ گھیرتے, احاطہ یحیط گھیر لینا, اور اس کے ساتھ عموماً بے آتا ہے, احاطہ ہو بھی کہتے ہیں اور احاطہ بہی بھی, اس نے اس کو گھیر لیا. یحیطون بشیء, کسی چیز کو نہیں گھیر لیتے, من علم ہی اس کے علم میں سے, یعنی اللہ کے علم میں سے وہ کسی چیز کو نہیں گھیرتے. اور وہ کون مراد ہے, اور ما بین ایدیہم وما خلفہم کے ہم کی ضمیر سے کیا مراد ہے, لوگ ہی مراد ہوں گے, ساری غیر اللہ مخلوق بھی مراد لے لیں, انبیاء بھی مراد لے لیں تو ہم میں آتے ہیں. یہاں کوئی آیا تو نہیں ہے الناس وغیرہ کا لفظ
کہ ہم ضمیر ادھر لے جائیں، جمع کی ضمیریں ہیں وہ نہیں جانتے، اور اس کا معنی کوئی کبھی ہو سکتا ہے کہ سب نہیں جانتے، کوئی بھی نہیں جانتے۔